السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسين تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين. محترم حضرات الموجود صحبتین، سورۃ الفرقان سے مکی سورتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آٹھ سورتیں تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ اس حصے میں ہمارے سامنے آئیں گی. دو ہم پڑھ چکے ہیں، اب تیسری سورت کا انشاءاللہ آج آغاز کریں گے، سورۃ النمل. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام رسالت کے حوالے سے دونوں پہلوؤں کا بیان کیا ہے، امباء رسول کا بھی، یعنی رسولوں کی اپنے قوم کے ساتھ، اپنے مخاطبین کے ساتھ کشمکش، اور قصص النبیین کا انداز بھی ہے کہ جس میں کسی رسول یا نبی پر اللہ کے جو انعامات ہوئے ہیں اور اس رسول کے نبی کے ذاتی محاسن ہیں ان کا بیان. تو پہلا رکوع اور چوتھا رکوع اس سورت کا یہ امباء رسول پر ہے، اور دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع وہ قصص النبیین کے انداز میں ہیں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، علیہ السلام کی مدح پر مشتمل ہے. پانچواں رکوع توحید باری تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جلالی انداز میں اپنے بہت سارے انعامات کا بیان کیا ہے، یعنی التذکیر بے اعلی اللہ. پھر چھٹے رکوع میں مخاطبین کے ساتھ جو اللہ کے رسول کی کشمکش تھی اس کا ذکر ہے، اور ساتویں رکوع میں ایمان بالآخرت کا بیان ہے. یہ سورت ایک اعتبار سے قرآن پاک کی مشکل ترین سورت ہے، اس لیے کہ سورت میں آیات متشابہات کثرت سے ہیں. چوٹیاں گفتگو کر رہی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پرندے گفتگو کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں. جنات کا ذکر ہے، اور جنات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بعض باتیں بیان ہو رہی ہیں. قرب قیامت کی ایک نشانی کا ذکر بھی ہے کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا. اور ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی باتیں وہ عقل میں تو آنے والی نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وہ 100% حق ہے، چاہے ہماری عقل کی دسترس میں وہ آئے یا نہ آئے. البتہ وہ لوگ جو کہ عقل ہی کو معیار بنائے رکھتے ہیں، ان کو پھر اس صورت میں واقعی خاصی مشکل ہوتی ہے، اور پھر ایسی ایسی انہوں نے عجیب قسم کی توجیحات اور تعویلات کی ہیں ان آیات متشابہات کی، کہ اس پر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کا رویہ یہ ہو کہ استاد صاحب کہیں کہ ہم قرآن کی ان باتوں کو نہیں مانتے، لیکن چونکہ ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، بزدلی ہے، لہذا علمی خیانت یہ کی کہ ایسی توجیحات کی کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اللہ کے پاس الفاظ نہیں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجازی الفاظ استعمال کیے ہیں، معاذ اللہ، اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کا یہ تھا۔ بہرحال اس حوالے سے یہ صورت خاصی مشکل صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسین حروف مقطعات، اصل مفہوم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے علم ہے۔ دل کا آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن مجید یعنی ایک روشن کتاب کی آیات ہے۔ ہدم و بشرا للمؤمنین، اور یہ آیات ہدایت کا ذریعہ ہے اور بشارت ہے مومنین کے حق میں۔ یہ مومنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکات دیتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو سورۃ البقرہ کے آغاز میں، یہ ہے بنیادی صفات قرآن مجید سے ہدایت اور بشارت حاصل کرنے کے لیے۔ نماز کے ذریعے اللہ سے ایک تعلق، زکات کے ذریعے سے انسان مال اور دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے کلچ کلچ کے نکالے، اور اسے آخرت پر گہرا یقین ہو کہ آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور وہاں پر کوئی میرے کام نہ آئے گا، مجھے محنت کرنی ہے تاکہ میں آخرت کے دن رسوائی سے بچ جاؤں۔ تو جن کی یہ صفات ہوگی انہی کو قرآن پاک سے ہدایت ملے گی، اور یہ قرآن پاک انہی کے لیے بشرا ہے، بشارت ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، ان کی دنیا داری کو، دنیا میں ان کی کامیابیوں کو ہم نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ بہت خوش ہو رہے ہیں، ہمارا کاروبار پھیل رہا ہے، ہماری بینک بیلنس ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری جائیدادوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری اولاد وہ جدید علوم میں آگے تاگے نکل رہی ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ یورپ میں، امریکہ میں۔ بہت خوش ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کا آخرت جن کے سامنے نہیں ہے، جن کے ساری بھاگ دوڑ، ساری ان کے پلان، ان کے سارے آداب وہ دنیا ہی کی زندگی سے متعلق ہے۔ تو ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ فہم یا محون، بس وہ بہتے ہوئے ہیں، وہ مدہوش ہیں اسی دنیا میں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کے لیے برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں وہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید آپ کو پہنچتا ہے اس ہستی کی طرف سے جو کمال حکمت والی ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ اب اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے تحت ایک مقصد کے لیے، ایک عبرت کے لیے قرآن مجید میں کچھ واقعات بیان فرمائے، اور وہ واقعات اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر بیان فرمائے، ورنہ ان واقعات کو قرآن مجید کہتا ہے نبی نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے۔ اب انہیں میں سے ایک واقعہ انبیاء و رسول کے انداز میں بیان ہو رہا ہے، پہلے بھی سورہ طہٰ میں آ چکا ہے اور سورہ شعراء میں آ چکا ہے، اب اس کے بعد دوبارہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ اس سے پہلے تفاصیل سن چکے ہیں۔ اس قال موسیٰ لأہلہ، یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، ساتھی تم منہا بے خبر، میں قریب تمہارے لیے اس آگ کے پاس جا کر کوئی اطلاع لے کر آتا ہوں، او آتی تم بے شہاب خبر، اور یا میں لے کے آتا ہوں ایک جلتا ہوا انگارا، سردی ہے، انگارے لے کر آؤں گا تاکہ ہم بھی کچھ حرارت حاصل کر لیں، لعلکم تستلون، شاید کہ تم بھی اس سے سینکو، اس سے حرارت حاصل کرو۔ فلما جا رہا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نو دیا، پکارا گیا، آواز لگائی گئی، امبور کمن سے نارے میں من حولہا، بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور جو بھی اس آگ کے آگے اور پیچھے ہے، جو بھی اس آگ کے گرد جو بھی کچھ ہے، وہ سب قسم بڑی برکت والا ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ پاک ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس آگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لا محدود ہے، سمٹ نہیں سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کسی تجلی کا کوئی ظہور ہے، ورنہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس آگ میں آ گیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وہ لامحدود ہے، وہ کہیں سمٹ نہیں سکتا، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پاک ہے اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کا آغاز فرمایا، یا موسیٰ اے موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں اللہ ہوں جو زبردست ہوں اور کمال حکمت والا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ ذرا اپنا عصا پھینک دو. فلما رآہا تحتز، تو جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ ہے ایک سانپ. وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، اور بے شک میرے پاس آ کر رسول ڈرتے نہیں ہیں، تمہیں میں نے رسول بنا لیا ہے، میرے پاس ڈرو نہیں. اور یہ خوف کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس نے کوئی زیادتی کی، ظلم کیا. ثم بدل حسنا بعد سوء، اور اس کے بعد اس نے اس برائی کو بدل لیا اچھائی سے. فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں. یہاں اصل میں شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نظر سے موسیٰ علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی اور انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے ایک شخص کی حمایت میں قبطی کو گھوسا مارا تھا، قتل خطا ہوا، وہ قبطی مارا گیا. تو انہوں نے بغیر تحقیق کے اپنی قوم کے حوالے سے ایک جانبداری کی تھی، اپنے قوم کے آدمی کی حمایت میں مخالف قوم کے آدمی کو گھوسا مارا، تو بغیر تحقیق کے اس معاملے میں انوالو ہونا یہ ظلم تھا. باقی جہاں تک انہوں نے گھوسا مارا تو اس سے وہ کتنی مر گیا، یہ ان کا ارادہ نہیں تھا، وہ قتل خطا ہے، وہ ظلم نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنی ایک گھوسے کا بھی جو ہے وہ برداشت کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان سے ایک خطا ہوئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی خطا پر اللہ سے بخشش مانگی، وہ ذکر آ جائے گا آگے چل کر سورۃ القصص میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر معاف کر دیا، اور پھر بعد میں ان کی زندگی اس حوالے سے بہت ہی محتاط رہی. تو فرمایا کہ یہ خوف کیوں ہوا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پاس تو رسول آ کر ڈرتے نہیں ہیں، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس نے کوئی ناانصافی کی. ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اگر اس نے برائی کو بدل لیا اچھائی سے، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. وہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو معاف کر دیا، بخش دیا. وادخل یدک فی جیبک، اب موسیٰ ایسا کرو کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو. تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا بالکل روشن ہو کر بغیر کسی بیماری کے. فی تسع آیات الی فرعون و قومہ، اور یہ ان نو نشانیوں میں سے ہیں، یہ عصا کاذبہ بن جانا اور ہاتھ کا چمک کر ظاہر ہونا یعنی بیضا، یہ نو نشانیوں میں سے ہیں جو نشانیاں دی جائیں گی فرعون اور اس کی قوم کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں. فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، تو جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھول دینے والی تھی، مبصرۃ، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بہا، اور انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا. واستیقنتھا انفسہم، جبکہ ان کے جی یقین کر چکے تھے. یہ بہت اہم آیت ہے کہ یہاں پر ایک منافقین کے بالکل برعکس کیفیت بیان ہو رہی ہے، گمراہوں کی. ایک گمراہی منافقین کی ہے، ان کی گمراہی کیا ہے؟ قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، زبان سے کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے. یہاں پر کیفیت برعکس ہے، یہاں بھی ہے تو ذکر گمراہوں کا، لیکن یہ ہے کہ ان کے دل یقین کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زبان سے انکار کیا ہے اپنے تعصبات کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے. تو گویا ہدایت پر وہی شخص ہے کہ جو زبان سے بھی اقرار کرے اور جس کے دل میں بھی یقین ہو، جسے اقرار من لسان بھی حاصل ہو اور جسے یقین قلبی تصدیق من قلبی حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں طرح کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے. ایک گمراہی منافقت کی کہ آدمی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے لیکن اس کا دل یقین سے محروم ہے، اور دوسری گمراہی یہ ہے کہ دل یقین کر چکا ہے کہ بات صحیح ہے لیکن آدمی اس بات کو قبول نہیں کر رہا اپنے کسی تکبر کی وجہ سے. پوچھا گیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمیں اچھا لباس پہننے کا ذوق ہے تو کیا اچھا لباس پہننا بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق سامنے آ جائے اور آدمی حق کو قبول نہ کرے, حق کا ساتھ نہ دے اور دوسروں کو انسان حقیر سمجھے, گھٹیا سمجھے. تو اس وقت ہماری ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو جانتی ہے کیا کیا ہے لیکن حق کو قبول نہیں کرتی, اس لیے کہ بہت ساری اپنی یا تو انا رکاوٹ آتی اور یا پھر یہ ہے کہ دنیا کے مفادات ہیں, اپنے کاروبار زندگی کے معاملات ہیں, ان معاملات میں جاری باتیں قربانی دینی پڑے گی, وقت فارغ کرنا پڑے گا پھر دین کے لیے. تو لہٰذا ہم نے تبدیل دے رکھی ہے دنیا کو, ہم جانتے ہیں کہ حق سے ہمیں ساتھ دینا چاہیے لیکن یا تو یہ ہے کہ نظم کے تقاضے ہوں گے اور ہمیں کسی کی اطاعت کرنی ہوگی, ہمیں کسی نظم کو فالو کرنا ہوگا. تو آج ہمارے ہاں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کی انا رکاوٹ ہے تو کسی نظم میں آنے کو تیار نہیں. ہم کام کریں گے نیکی کے لیکن اپنے آزاد مرضی سے کریں گے, تو ظاہری بات ہے کہ آزاد مرضی سے کام کرنے سے پھر معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ہر آدمی الگ الگ کام کر رہا ہے, تبدیلی تو کوئی منظم تحریک ہی آ سکتی ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ ان کے اپنے دوسرے مفادات ایسے ہیں کہ ان پہ ان کو ضرب نظر آتا ہے کہ اگر میں نے وقت دیا کسی دینی کام کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ جان میں وقت اس وقت دے رہا ہوں, اس میں کمی کرنی پڑے گی, تو وہ مفادات پاؤں کی بیڑیا بن جاتے ہیں. تو فرمایا وجاہدوا بہا, انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا. وستیقن تھا انفسہم, جبکہ ان کے جی یقین کر چکے تھے. ظلم ہوں گا قلوا, انہوں نے یہ انکار کیا ناانصافی کرتے ہوئے, ظلم کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے. فانظر کئی پکان عاقبت المفسدین, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دیکھیے کہ کیا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما, پہلے رکوع میں انبیاء رسول کے انداز میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اب قصص النبیین کے انداز میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما, اور ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا علم. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین, اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اللہ کا ہے کہ جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر فضیلت دی. اللہ نے ہمیں بادشاہت دی اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت ساری عنایات کی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا, پرندوں کو مسخر کر دیا, وہ ان کے ساتھ ہم کے پرانے پڑھتے تھے. وعلنا لہ الحدید, لوہے کو ان کے ہاتھ میں گرم کر دیا, جس طرح سے چائے جاتے تھے زرے وغیرہ بناتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا, جنات کو مسخر کر دیا. تو فرمایا کہ کل شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر. وورثہ سلیمان و داوود, حضرت داؤد علیہ السلام کے تو بیٹے کئی تھے لیکن ان کے مشن کے وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام, ان کے نقش قدم پر ان کا بھرپور ساتھ دینے والے تھے سلیمان علیہ السلام. باپ کا علم بیٹے کو اگر اکبر ہو پھر پسر قابل میراث قدر کیوں کر ہو, تو وہی بیٹا اپنے باپ کا وارث بنتا ہے کہ جس کو اپنے باپ کا پڑھایا ہوا سبق یاد ہے. وبرث سلیمان و داؤد, سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد کے علیہ السلام. اب اس کے بعد انہوں نے ایک دن خطاب کیا ہے اپنی قوم سے, یا ایھا الناس, قال یا ایھا الناس, انہوں نے کہا کہ لوگو, قل لنا منطق الطیر, ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. ہم اندازہ کیجیے, غور کیجیے, یہاں پر طیر کا لفظ پرندوں کے لیے ہے. ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. وہ اتینا من کل شیء, اور ہمیں ہر شے میں سے دیا گیا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر طرح کی نعمت دے رکھی ہے, کوئی حسرت ہمیں نہیں ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین, اور بے شک یہ بڑا واضح فضل ہے. وہ حشر علیہ سلیمان و جنود من الجن والانس والطیر, اب ایک دن ایسا آیا کہ جیسے عام طور پر کوئی ہوتا ہے فوجی مظاہرے کا دن, جس میں کہ فوج کے مختلف دستے بھی اور جو بھی ان کے آلات ہوتے ہیں, آلات حرب ان کی نمائش ہوتی ہے, ہمارے یہاں تیز پاس ہوتی ہے, تو ایسا کوئی دن تھا کہ جس میں کوئی فوجی پریڈ تھی اور سارے لشکر ان کے جمع ہو رہے تھے. وہ حضرت علیہ سلیمان و جنودہ من الجن والانس والطیر, اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے. فہم یوزعون, اور اس کے بعد ان کی جماعتیں بنائی گئیں. جنوں کا دستہ الگ کر دیا گیا, انسانوں کا الگ کر دیا گیا, پرندوں کا الگ کر دیا گیا. اب یہاں پر آ کر جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر بات کی اپنی توجیہ کریں, اب وہ پریشان ہوتے ہیں کیا کریں. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جنات سے مراد یہ صحیح نہیں سمجھا آج تک اخلاق میں. جنات سے مراد اصل میں تھے کچھ قبائلی لشکر جو بڑے مشتعل مزاج اور جوشیلے ہوتے ہیں, مشتعل مزاج, انہیں بہت جلدی اشتعال آ جاتا ہے, آگ بگولا ہو جاتے ہیں. جو لوگ یہ جو کہا گیا جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے, تو یہ آگ بگولا ہو جانے والے, کچھ زیادہ جذبات میں آنے والے, یہ اصل میں قرآن مجید کی نگاہ میں اس کی زبان میں جن ہیں. قرآن اس غلط تصور کی نفی اسی صورت میں آج کرے گا, آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ جن سے مراد انسان نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جنات کا لشکر سے مراد گوریلا فورس تھی اور ایک انسانوں کا لشکر تھا, اور طویل سے مراد سریول حرکت فورس جو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر جاتا, تو اس فورس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے طویل کا. اللہ تعالیٰ کو تو الفاظ یہ نہیں آتے تھے, تو اللہ نے تو الفاظ کچھ اور استعمال کیے, لیکن ہمارے ہاں دانشوروں نے اللہ کو الفاظ سے کہیں کہ اللہ آپ بھول کے الفاظ آپ کو یہ استعمال کرنے چاہیے. صاف صاف کہیں کہ ہمیں آیتیں سمجھ نہیں آ رہی, لیکن یہ ضرورت نہیں ہے. تو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سکھائیں کہ اللہ حضر الفاظ تو یہ تھے, آپ نے خامخواہ اس کو پہلیوں کے اندر اور آپ نے اس کو مجازی الفاظ میں حقیقت بیان کی. لیکن قرآن مجید کے الفاظ واضح ہیں, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جنات کے, انسانوں کے اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کیا, اور پھر ان کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا. حتی اذا اتوا علی واد النمل, یہاں تک کہ وہ پہنچے, مارچ کرتے ہوئے لشکر روانہ ہوئے, اور یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک چونٹیوں کی وادی پر, ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر چونٹیوں کی بڑی کثرت تھی. قالت نملکن, کہا ایک چونٹی نے, یا ایہن نمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ, کہیں تمہیں تیز کرنا رکھ دیں سلیمان اور اس کے لشکر, وہم لا یشعرون, جبکہ انہیں پتہ تک نہ ہو, انہیں شعور تک نہ ہو. اب یہاں پر پھر مسئلہ آ گیا کہ چونٹی وہ بولے اور سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سمجھے, اسی کو نہ کوئی توجہ کرنی پڑے گی. تو توجہ یہ کہ بغیر کسی دلیل کی بنیاد کر کے, جی وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو نمل, جیسے عرب میں قبیلے ہوتے تھے بنو اسد شیر کے نام پر, بنو کلب کتے کے نام پر, ایسے قبیلہ تھا بنو نمل. تو یہ قبیلے کا ایک آدمی تھا جس نے کہ چیخا کہ بھائی سلیمان اور ان کے لشکر آ رہے ہیں, تو فوراً اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ ورنہ وہ تمہیں پیس دیں گے. اب اندازہ کیجیے کہ کیا گھروں میں جانے سے کوئی قوم بچ سکتی ہے؟ لشکر کیا گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے؟ اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ کہیں تمہیں وہ پیس نہ دیں اور تمہیں شعور انہیں شعور تک نہ ہو. یہ الفاظ کو چونکہ تو کہہ سکتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلیمان کے لشکر انسانوں کے قبیلے کو رونگتے ہوئے چلے جائیں, انہوں نے پتہ بھی نہ ہو کہ ہم کس کو رونگ رہے ہیں. فرمایا لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وهم لا یشعرون, سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رون دیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو قرآن مجید کے الفاظ تو بڑے واضح ہیں, لیکن یہ ہے کہ فوجی اس کی اپنی وہ کی ہے لوگوں نے. اور اس کے بعد پھر کبھی بھی یہ قاعدہ عرب میں نہیں رہا کہ بنو کلب کے کسی آدمی کو کہا جائے کہ یہ کلب ہے, اس کا تعلق کیونکہ بنو کلب سے لہٰذا یہ کتا ہے یہ کلب ہے. یہاں پر کہا گیا کہ بنو نمل ایک قبیلہ تھا اور اس کے ایک فرد کو کہا گیا نملتن, یہ چونٹی ہے. یہ کبھی عرب میں قاعدہ نہیں رہا کہ جس قبیلے کا کوئی فرد ہو, قبیلے کا نام کسی جانور پر ہو, یہ بنو اسد ہے تو اس کے ہر آدمی کو اسد کہا جا رہا ہو, یہ اس کا ہر آدمی جو ہے وہ شیر ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جب اپنی عقل کو انسان معیار بنا لے تو اس کے بعد پھر اس کو اس طرح کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. قرآن مجید کی ہدایت کی پہلی شرط ہے, ہدایت اسی کو ملے گی جو منون بالغیب, جو غیب پر یقین کرتے ہوئے مان لیا, اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, اور عقل کو آستان سے دور نہیں, اس کی قسمت میں پر حضور نہیں. تو عقل کو معیار نہیں بنانا. اللہ نے فرمایا کچھ آیات متشابہات ہیں وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے, لیکن جو اللہ کے نیک بندے وہ کہیں گے آمنا بہی کلو من عند ربنا، ہم ان سب پر ایمان لا رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے. اللہ تعالی ہمیں یہی روش عطا فرمائے، اللہ ہر کسی بھی گمراہی سے محفوظ فرمائے. فتبسم ضاحکا من قولہ، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سے ہنسے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالی نے مجھے اس چونٹی کی بات کو سننے کی طاقت دی. اب اس چونٹی کی آواز کتنی اونچی ہوگی خود سوچیے، اس کی آواز سن لی، نہ صرف آواز سنی بلکہ سمجھ بھی گئے چونٹی کیا کہہ رہی ہے، لہذا فوراً انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب خود سوچیے اگر واقعی وہ کوئی شخص تھا اور وہ یہ شور کر رہا تھا کہ چلو چلو اپنے گھروں میں چلے جاؤ ورنہ تمہیں سلیمان کا لشکر ڈھونڈ دے گا، تو اس پر شکر کیا بات تھی؟ یہ تو عام سی بات آپ بھی سن سکتے ہیں میں بھی سن سکتا ہوں، نہیں وہ خاص بات تھی جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے. فتبسم ضاحکا من قولہا، مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے اس چونٹی کی بات پر. وقال، اور اس کے بعد انہوں نے کہا رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی ہے. وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور جو تُو نے میرے ماں باپ پر کی ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں وہ کہ جس سے تُو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور میرے رب مجھے داخل کر اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں، مجھے نیک بندوں میں شامل فرما. یہ دعا یاد کر لیجئے اور اپنے معمولات میں اس کو شامل کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ساری سعادتیں عطا فرمائے. اللہ کی توفیق کے لیے شکر بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی توفیق سے ہی ایسا عمل بھی ہو سکتا ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. وہ تفقد ہے، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی خبر لی، یعنی پرندوں کی ذرا چھان بین کی بھی کون کون سے پرندے موجود ہیں کون سے موجود نہیں ہیں. فقالا، انہوں نے کہا مالی اب مجھے کیا ہوا ہے، لا ارل خود خدا، میں حدود کو نہیں دیکھ رہا، وہ نظر نہیں آ رہا. ہم کانا من الغائبین، اور کیا وہ حاضر نہیں ہے، غائب ہے. لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت سزا دوں گا. اولا اذبحنہ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا. اولا یاتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس وہ کوئی کھلی دلیل لے کر آئے. آج اتنا اہم دن تھا، تمام لشکر جمع ہوئے ہیں اور حدود بغیر بتائے ہوئے غائب ہو گیا، تو اگر اس کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہوئی اپنی غیر حاضری کی، اس کے پاس گزر نہ ہو، میں اسے سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا. اب یہاں پر کہا گیا کہ حدود کالا اثر تھا اصل میں سلیمان علیہ السلام کی فوج کا اور وہ غائب ہو گیا تھا. خود سوچئے کہ ایک افسر غائب ہو تو کیا نبی کے شان شان ہے کہ وہ کہیں کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا افسر کو، کہ وہ کیوں غائب ہو گیا؟ تو یہ بات پرندے پر تو صادق آ سکتی ہے لیکن کسی انسان پر صادق نہیں آ سکتی. قرآن اپنا مہمن آپ ہی اپنے مضامین کی حفاظت خود کرتا ہے. فمکث غیر بعید، تو اب اس کے بعد حدود نے زیادہ دیر نہ لگائی. فقال احط بما لم تحط به، اور کہا کہ اے سلیمان میں وہ خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کو آپ نہیں جانتے. وجہ سبع بنبع یقین، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. یہ قوم سبا آباد تھی یمن کے علاقے میں، اور بہت حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب یہ لوگ ایمان لے آئے اس کے بعد اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، تجارت کے اعتبار سے بھی، زراعت کے اعتبار سے بھی. پوری سورت ان کے نام پر ہے، سورہ سبا، انشاءاللہ بہت تفصیل آئے گی. حضرت نے بتایا کہ انی بجت امرأۃ تملکہم، اب یہ حضرت سلیمان تو ہیں فلسطین میں اور یمن یوں سمجھے کہ جزیرہ نما عرب کے بالکل دوسرے ایکسٹریمنٹ پر ہے، تو حدود پرواز کرتا ہو وہاں تک گیا ہے اور وہاں سے وہ دیکھ کر آیا کہ یمن میں یعنی جزیرہ نما عرب کے جنوب میں ایک قوم آباد ہے اور اس قوم کی کیفیت ہے. انی وجد تمرا آسن تملے کو ہوں، میں نے دیکھا ہے ایک عورت کو کہ وہ ان کے اوپر حکومت کرتی ہے، اس کا نام آیا ہے روایات میں ملکہ بلقیس. وہ اوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، بڑا اس کو بھی اللہ نے نوازا ہے. ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بڑا شاندار تخت بھی ہے. وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، اور میں نے دیکھا ہے اس کو اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر سورج. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے. فصدہم عن السبیل، اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے. فہم لا یہتدون، تو اب وہ ہدایت پر نہیں آ رہے، وہ گمراہ ہے. اللہ یسدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں. حدود ایک ایسا پرندہ تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے، اگر کوئی اس کے لیے کیڑا جو کھانے والا ہو اس پر وہ دیکھ لے کہ زمین کے اندر تھوڑے سے گہرائی پر ہے تو اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے، وہ کھود کر وہاں سے کیچڑے کو نکال لیتا اور کھا لیتا ہے. پھر وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ زمین کے کس حصے پہ پانی ہے. تو سلیمان علیہ السلام اس پرندے کو بڑی اہمیت دیتے تھے، ساتھ رکھتے تھے تاکہ کہیں اگر کوئی زمین کے اندر کوئی نعمت ہے تو اس کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ ہاں یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر کوئی خزانہ یا کوئی نعمت زیر زمین موجود ہے. تو اب چونکہ اس کو اللہ نے یہی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ زمین کے اندر سے خزانے دیکھ سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی اسی اعتبار سے کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کا جو کہ نکالتا ہے آسمانوں اور زمین سے ان کی پوشیدہ چیزیں، ان کے پوشیدہ خزانے. ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ وہ ہستی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. رب العرش العظیم، اور وہ ایک بڑے عظیم تخت کا مالک. سجدہ کر لیا. بسم اللہ وله باخرہ. قال سننظر سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. حضرت سلمان نے سامنے فرمایا کہ ہم انقریب دیکھیں گے چاہے تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو. اذهب بکتاب ھذا، ایسا کرو کہ میرا یہ خط لے جاؤ. فالقه الیہم، اور اسے ان کی طرف ڈال دو. کیا یہ انداز آپ کسی انسان کے لیے اختیار کر سکتے ہیں کہ میرا خط لے کر اور ڈال دو؟ پرندے سے کہہ سکتے ہیں کہ خط دو اور وہاں جا کے ڈال دو؟ تو قرآن مجید اپنے مضامین کی حفاظت خود کرتا ہے. فرمایا فالقه الیہم، پس تم اس خط کو ان کی طرف ڈالو. ثم تولى عنهم، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس سے لوٹ آؤ. فانظر ماذا يرجعون، اور پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ کس طرح سے لوٹتے ہیں، ان کا رد عمل، ان کا ریسپانس کیا ہوتا ہے. اب یہاں پر حدود کا کردار ختم ہو گیا، اس کا تذکرہ مکمل ہو گیا. وہ گیا اور جا کے اس نے ملکہ بلقیس کے کمرے میں اندر داخل ہو کر اس کے بستر کے اوپر جا کے وہ خط کو ڈال کر آ گیا. اب منظر بدلتا ہے، ملکہ حیرت حیران ہے کہ یہ اس طرح غیر معمولی طور پر خط میرے پاس کیسے پہنچ گیا. اس نے فوراً میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا اپنے سرداروں کا، جمع کیا ان کو. قالت یا ایھا الملأ، ملکہ نے کہا کہ اے سرداروں، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میری طرف ایک بڑا عزت والا خط ڈالا گیا ہے. انہ من سلیمان، اور بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے. یعنی خط کا انداز ہی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ بڑا خط یہ کسی معزز ہستی کا ہے اور کسی باقیدار ہستی کا ہے، جو بھی اس کے اندر گفتگو کا انداز تھا. تو کہتی ہیں کہ میری طرف ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے. انہ من سلیمان، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ اس طرح سے ہے. اور پھر خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت میں جوش ہے اور جس کی رحمت مسلسل ہے. گویا یہ کلمہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بڑا قدیم کلمہ ہے. سلیمان علیہ السلام بھی اسی کلمے سے اپنے خط کا آغاز فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد خط کے مزید مضامین بڑے مختصر سے ہیں. کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ، کہ دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا. باتونی مسلمین، اور تم میرے پاس فرما بردار بن کے چلے آؤ. بس دو باتیں کہیں گے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے، میرے مقابلے میں کوئی سرکشی نہ کرنا، مجھ سے کوئی جنگ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، فرما بردار نہ کرنا. قالت یا ایھا الملأ، ملکہ نے کہا کہ اے میرے دربار والو، افتونی فی امری، مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، فتوا دو، یعنی مشورہ دو. ماں کن کو قاطعتن امرن حتا تشہدون، میں کبھی بھی طے نہیں کرتی کسی بھی معاملے کو جب تک کہ تم سب موجود نہ ہو، میں تم سے مشورہ کر کے ہی معاملات کو فیصلہ کرتی ہوں. کالو نہ الو قوت و الو باسن شدید، درباری بڑے وفادار تھے. انہوں نے کہا کہ ہم بڑی قوت والے ہیں اور ہم شدید جنگجو ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں، مقابلہ کریں گے. بل امر الیہ، البتہ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے. فن دودی مازا تعمرین، آپ دیکھیے کہ آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں. یہ ہے اصل میں سم و سعاد کا نظم، جسے قرآن مجید واقعات میں سے نمایاں کرتا ہے. یہ فیصلہ آپ کا ہے، جو آپ فیصلہ کریں گی ہم اس کے مطابق ہمارا طرز عمل ہوگا. ملکہ یہ بڑی ذہین تھی، اس نے بڑا ایک حکیمانہ جملہ کہا اس نے، یعنی اس کے اندر کچھ جذبات اور جوش نہیں تھا کہ ٹھیک ہے ہم ابھی آغاز کریں گے، جنگی تیاری شروع کرتے مقابلہ کریں گے. اس نے کہا نہیں، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ. ملکہ نے کہا کہ بے شک یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، جب یہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوا ہاتھ اس بستی کو اجاڑ دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلھا اذلۃ، اور جو اس بستی کے عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. جو عزت والا ہوگا جس میں غیرت ہوگی، حمیت ہوگی، تو حاکم قوم اس کو تو ذلیل کرے گی، اور جس میں عزت نہیں ہوگی، جس میں غیرت نہیں ہوگی، جو ضمیر فروش ہوگا، ان کے ذریعے سے ان کو اوپر لا کر اور وہ حاکم قوم حکومت کرے گی، اسی قوم میں سے ایجنٹ کھڑے کرے گی، ایسے ایجنٹ جو کہ ضمیر فروش ہو، اور اس کے بعد اپنے آقاؤں کی مرضی کے مطابق اپنی قوم کے خلاف ہر قسم کا اقدام کرنے پر تیار ہوں. کردئی جیسے جو لوگ ہو، ہفتی کثیر کی اندرال آبادی میں پچھلی صدی کے شروع میں، کہ روز ان کے باغ میں دیتا ہے اسپیچے وفا، اسپیچ انگریزی کا لفظ ہے، روز ان کے باغ میں دیتا ہے اسپیچے وفا، ذات ایک دن ہو جائے گا آن ریری اندلیب. انگریز کہہ رہا کہ یہ کبا نہیں ہے، یہ تو آن ریری بلبل ہے. جب انگریز نے اپنے ایجنٹوں کو تھوک کے حساب سے آن ریری مجسٹریٹ بنانا شروع کیا، جو زمین فروش تھا، جو انگریز کے رنگ میں رنگ گیا، اس کو خطابات دیے اور اس کو مجسٹریٹ بنانا شروع کیا، تو جو اس طرح کے ضمیر فروش ہوتے ہیں ان کو تو حاکم قومیں اوپر اٹھاتی ہیں، اور جن میں غیرت اور حمیت ہوتی ہے حاکم قومیں ان کو پس کر دیتی ہیں، ذلیل کرتی ہیں. تو ملکہ نے کہا کہ یہ سوچ لو اچھی طرح سے، کہ اگر وہ بادشاہ طاقتور ہے تو وہ آ کر تمہاری بستیوں کو اجاڑ دے گا، اور جو تم میں سے واقعتا غیرت اور حمیت والے ہیں، صاحب عزت ہیں، ان کو بادشاہ ذلیل کر دے گا. اقبال نے اسی آیت کے حوالے سے بڑا پیارا شعر کہا ہے. آیت کیا ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ. آ بتاؤ تج کو رمزے آئے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحل. حکمران جو لوٹ گسوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں آنے دے گا کبھی بھی عوام کی. وہ عوام کو غیر متعلق قسم کے، غیر اہم قسم کے ایشوز میں الجھائے رکھے گا. ان کو لگا دو کھیل تماشوں میں، کرکٹ میں لگا دو، یا کوئی ایسا ایشو چھوڑ دو کہ اس میں بحث کرتے رہیں اور ان کی ساری توجہات اس کی طرف ہو جائے. ان کو نمائشی قسم کے مذہبی کاموں میں لگا دو، ان کو کہ وہ جی سربراہ مملکت فلاں مزار کے اوپر سونے کا دروازہ لگا رہے ہیں، سیرت کانفرنس بلا رہے ہیں، اور اس میں علماء کو بلا کر ان کی بہت بغت ہو رہی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا دیندار ہے، دیکھو یہ کس طرح سے اللہ کے رسول کی شان کے اندر قصیدے پڑھ رہا ہے. لیکن کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بالکل خلاف، ظلم لوٹ گسوٹ، اور لیکن یہ ہے کہ کسی اور دھندے کے اندر. تو خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحل. فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب یہ بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلھا اذلۃ، اور جو بستی کے عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. وکذلک یفعلون، اور وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اور میں ان کی طرف، میں اس بادشاہ کی طرف بھیجتی ہوں ایک تحفہ، ذرا دیکھنے کے لیے کہ وہ بادشاہ کس مزاج کا ہے، کیا اس کو دنیا کا مال و دولت پسند ہے، کیا اس سے کوئی رشوت وغیرہ دی جا سکتی ہے، اس سے کوئی دوستی اس بنیاد پر کی جا سکتی ہے، خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے. تو ملکہ نے کہا کہ ذرا پہلے ہم بادشاہ کا جائزہ لیتے ہیں. میں بھیجتی ہوں اس کی طرف ایک تحفہ. فناظر تم بما یرجی المرسلون، اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ جو میرے اس تحفے کو لے جانے والے ہیں وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں. یہاں مرسلون لغوی معنی ہے، رسول جو اسرائی معنی میں، اس معنی میں نہیں، اللہ کا رسول نہیں، بلکہ ایلچی، میرے ایلچی کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں. منظر بدلتا ہے، اب وہ ملکہ کا ایلچی تحفے طائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ چکا ہے. فلما جاء سلیمان، اب جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال تمدوننی بمال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو کچھ مال کے ذریعے سے، تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم لوگ خود ہی اپنے اس تحفے سے خوش ہوتے رہو، لے جاؤ اپنا تحفہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اور اب ہم ان کے مقابلے میں ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ جن کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، ولنخرجنہم منہا اذلہ، اور ہم انہیں نکال جائیں گے ان کی بستیوں سے ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کے رہیں گے، ہم نے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ، فرمانبردار ہو جاؤ، وہ نہیں ہوئے، تو اب انہیں چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا، حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی ہوگی، اللہ کا دین غالب ہوگا، اور ان کو چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا. اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے گفتگو کی، قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا ہے میرے دربار والوں، ایوکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت لے آئے قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ خبردار بن کر میرے پاس آئے، انہیں اندازہ ہو جائے پہلے کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں اللہ نے کیا طاقت اور کیا قدرت دے رکھی ہے، تو کوئی ہے تم میں شاید اس کا تخت ان کے آنے سے پہلے لے آئے. اب یہاں پر منکرین سنت کا ترجمہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کوئی ہے کہ جو ایک عرش تیار کر دے ملکہ کے لیے اس سے پہلے کہ ملکہ آئے. اب ملکہ کے لیے عرش تیار کر دے، یہ عربی اس میں کچھ اور ہوگی، گویا انہوں نے قرآن مجید کا مفہوم ہی بدل دیا، جبکہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی لے عرشہا لہا عرشم، کہ وہ اس کے لیے کوئی عرش لے آئے، لہا عرشم اس کے لیے عرش لے آئے، یہ لہا عرشم کے الفاظ نہیں، الفاظ یہ ہیں بے عرشہا، کہ کون ہے جو اس کے تخت کو لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے مسلمان ہو کر فرماندار ہو کر. قال عفریتم من الجن، تو کہا جنات میں سے عفریت میں، انا آتی کا بھی کہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا اسے، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس دربار سے اٹھیں گے، وہ تین چار گھنٹے بیٹھتے ہوں گے دربار میں، تو کہا کہ تین چار گھنٹے میں لے آؤں گا. اب خود سوچیے یہ کام کوئی انسان کر سکتا ہے کہ وہ فلسطین سے تین چار گھنٹے میں یمن پہنچے اس زمانے میں، اور جائے بھی اکیلا اور جا کر تخت لے آئے، وہ تخت کسی جگہ میں رکھا ہوا نہیں ہوگا، تخت تو ظاہری بات ہے محل میں رکھا ہوگا، اس کی حفاظت ہو رہی ہوگی، بڑا قیمتی تخت تھا جس کی تعریف کی ہے حضور نے، تو یا تو پورا جتھا جاتا اس کو لینے کے لیے، ایک دستہ جاتا، تو ایک شخص ہے عفریت جنات میں سے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تین چار گھنٹے میں جاؤں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جن سے مراد کوئی مشتعل مزاج قسم کے انسان نہیں ہے، ایک الگ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی انسانوں کے مقابلے میں ایک بڑی صلاحیت دے رکھی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اڑ بھی سکتے ہیں، موو بھی کر سکتے ہیں، اور ان میں طاقت بھی ہے. اس نے کہا کہ میں جا کے ان سے چھین لوں گا، جو بھی سپاہی مامور پر مامور ہوں گے اس تخت کی حفاظت پر، میں ان سب سے وہ تخت چھین کر لے آؤں گا، اور لے آؤں گا تین چار گھنٹے میں، جب تک آپ دربار درخواست کریں گے اس سے پہلے پہلے لے آؤں گا. مزید اس نے کہا بإني عليه لقوي أمين، اور بے شک میں اس کام کے لیے طاقتور بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس تخت میں سے کوئی ہیرا کوئی موتی چوری کر لوں گا، نہیں، میں وہ تخت پورا پورا بالکل صحیح سالم لے آؤں گا، اور میں طاقتور ہوں، میں مقابلہ کر کے جو بھی محافظین ہیں ان سے اس کام کو کر گزروں گا. قال الذي عنده علم من الكتاب، تو کہا اس شخص نے ان میں سے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب اللہ عالم یہ کون سا علم تھا، یہ ہمارے لیے آیات متشابہات میں تھے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک ایسا شخص تھا جس کے مختلف نام آئے ہیں تاریخ میں، زیادہ نام ہے آصف بن برقیہ، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا انا آتی کا لہل، اے سلیمان میں اس وقت کو آپ کے پاس لے آتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ کرے، یعنی آپ کے پلک جھپکنے میں میں اس تخت کو یہاں پر لا سکتا ہوں. اس نے دعویٰ نہیں کیا اس کو، بلکہ وہ تخت لے آیا، پلک جھپکنے میں تخت اس نے حاضر کر دیا. فلما رآہ مستقرا عندہ، تو جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ ان کے سامنے پڑا ہوا. اب یہ ہیں آیات متشابہات کہ جن پر عقلی اعتبار سے سمجھنا ان کو بڑا مشکل ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آنن فانن ہے, بڑے بڑے بادل لے آتا ہے, بادلوں کو برسا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روز اتنے بڑے سورج کو لے کر آتا ہے, اور اس سورج کے ذریعے سے کتنے سیاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ استفادہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ میں اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکے, اور اس کے بعد سلمان نے دیکھا کہ ان کے سامنے وہ پڑا ہوا ہے. قال ھذا من فضل ربی, سلمان اسلام نے کہا کہ بلا شبہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے, یہ مجھ پر میرے رب کی عنایات ہے کہ اس نے مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ دیا ہے کہ جن کے پاس اتنی قوت کار اور اتنی صلاحیت ہے. لے جب لوگانی اشکر ام اکبر, وہ میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے, چاہے میں اس کا شکر کرتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں. فمن شکر فانما یشکر لنفسه, اور جو کچھ شکر کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کو, اس کا فائدہ اسی کو ہوگا, اللہ اور نوازے گا. ومن کفر, اور جس نے ناشکری کی, فإن ربی غنی کریم, تو بے شک میرا رب غنی ہے, اسے کسی کے شکر کی اور کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں, کسی کے شکر سے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا. فإن ربی غنی کریم, بے شک میرا رب غنی ہے اور کریم بڑی عزت والا ہے, اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا کسی کے شکر سے. کالا نکرو رہا, پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کے تخت کو کچھ بدل دو, نمزور تاکہ ذرا امتحان میں آتاحتدی, وہ ملکہ سمجھتی ہے کہ نہیں, پہچانتی ہے کہ نہیں اپنے تخت کو. ام تکونو من الذین لا یعتدون, یا وہ ملکہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو نہیں سمجھ سکتے, جنہیں زیادہ معلومات نہیں ہے, زیادہ چیزوں کی پہچان نہیں. فلما جا, پھر جب وہ ملکہ آئی, کیلا احاطہ ارتو, سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ کالت کا ملکہ, بہت میں نے پہلے بھی ارشیا کی بڑی سمجھدار اور ذہین تھی, اس نے کہا یہ وہی ہے, یہ وہی تخت ہے, یہ میرا ہی تخت ہے. بعتینا العلم من قبلها, اور ہمیں اس سے پہلے علم حاصل ہو چکا تھا. وکنا مسلمین, اور ہم مسلمان ہو گئے تھے, یعنی فرما بردار ہم آپ کے ہو گئے تھے. وصدها ما كانت تعبد من دون الله, پھر سلمان علیہ السلام نے روک دیا اس کو کہ جس کی وہ اللہ کی سوا عبادت کرتی تھی, سورج کی پرستش سے اس کو روک دیا. انها كانت من قوم كافرين, اور بے شک وہ ایک کافر قوم میں سے تھی. تو اقرار باللسان ملکہ کو حاصل ہو گیا, ابھی تصدیق بالقلب حاصل نہیں ہوا, زبان سے اس نے اقرار کر لیا اور اس نے فرما برداری اختیار کی سلمان علیہ السلام کی, اور گویا مسلمان ہو گئی. اب ایک اور تجربہ ہوا جس سے کہ پھر اس کو یقین قلبی بھی حاصل ہوا, پکی مومنہ ہو گئی. وہ کیا ہے؟ قیل الحق پولیس کر, اس نے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ محل میں. فلما رأته حسبته لجا, تو جب انہوں نے اس محل کو دیکھا, اس کے فرش کو دیکھا, تو وہ ملکہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. وکشفت عن ساقیہا, اور اس ملکہ نے اپنی پنجیاں کھول لی, یعنی اپنے کپڑے اوپر کیے کہیں پانی میں کپڑے اس کے بھیگ نہ جائے. قال انه سرهم ومرت من قوارير, حضرت سلمان صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ وہ محل ہے جو کہ بنایا گیا ہے شیشوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر. تم شیشے کو دیکھ کر دھوکہ کھا کے تم نے پانی سمجھا, وہ پانی نہیں تھا, وہ شیشہ تھا. اب یہاں سے ملکہ کو سمجھ میں آئی کہ ہم کسی بھی چیز کی دہری چمک کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں, ہم سورج کی چمک کو دیکھ کر متاثر ہوتے رہے, ورنہ یہ ہے کہ اصل حقائق کچھ اور ہے. اے اہل نظر, ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شاید کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. وہ ملکہ نے فوراً کہا قالت رب انی ظلمت نفسی, اب ملکہ ایمان لائی ہے پورے طرح خلوص دل کے ساتھ. ملکہ نے کہا رب انی ظلمت نفسی, اے میرے رب, بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ میں سورج کی ظاہری چمک کو دیکھ کر متاثر ہو کر اس کو معبود مانتی رہی, اور آپ سے میری نگاہ پردے میں رہی. اصل تو معبود وہ ہے جس نے سورج کو چاند کو ستاروں کو بنایا. وہ اسلم تو ماں سلیمان اللہ رب العالمین, اور میں اسلام لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ, اس اللہ پر میں فرما برداری قبول کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, اس اللہ کی جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. یہ قصہ مکمل ہوا قصص النبیین کے انداز میں, سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا. اب اس کے بعد پھر انبیاء و رسول کے انداز میں قصہ آ رہا ہے, واقعہ آ رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو, یعنی رسول بنا کر. اَنِ عَبُدُ اللَّهِ, انہوں نے آ کر دعوت دی کہ میری قوم کو لوگ اللہ کی بندگی کرو. فیضا ہوں فریق آنے یختصمون, تو پھر وہاں پر دو گروہ ہو گئے جو باہم لڑ رہے تھے, ایک فریق ایمان لایا اور ایک فریق نے انکار کیا. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة, حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم کیوں جلدی کرتے ہو برائی کی بھلائی سے پہلے, کیوں کہتے ہو کہ اے صالح ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ, ہم تمہاری بات نہیں مانتے, اگر سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ, کیوں عذاب مانگتے ہو بھلائی سے پہلے, لولا تستغفرون اللہ, تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے, بخشش کیوں نہیں مانگتے, لعلکم ترحمون, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. قالوا طیرنا بکا وبمن معک, قوم نے جواب دیا کہ صالح ہم بدشگونی محسوس کرتے ہیں تمہاری بھی اور ان لوگوں کی بھی جو تمہارے ساتھ ہیں, تمہاری وجہ سے ہمیں خطرہ کو مصیبت نہ آ جائے اور ہم تمہاری وجہ سے ایک بڑا ان ایزی فیل کر رہے ہیں, ہم مشکلات محسوس کر رہے ہیں. قال طائرکم عند اللہ, حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ کسی کی بھی قسمت کی خرابی کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے تقدیر. قال طائرکم عند اللہ, فرمایا کہ جو بھی تمہاری شامت اعمال ہے, تمہاری قومی قسمت ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے. بل انتم قوم تفتنون, بلکہ تم وہ لوگ ہو جن کو ڈانٹا جا رہا ہے, جن کا امتحان لیا جا رہا ہے, لہذا اس امتحان میں ناکام نہ ہو. مکان فل مدینہ تسعۃ رہتا یفسدون فی الارض, اور اس شہر میں نو سردار تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے, ولا یصلحون, اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ, اب ان سرداروں نے آپس میں ایک میٹنگ کی, آپس میں ایک مشورہ کیا, سازش کی. قالوا تقاسموا باللہ, انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ اللہ کی قسم کھاؤ, لنبیتنہ واہلہ, کہ ہم رات کے وقت مار دیں گے صالح کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی, ثم لنقولن لولیہ, اور پھر ہم ان کا اگر کوئی ولی ہوگا, کوئی ان کے لواحقین میں سے کوئی ہوگا, تو اس سے ہم کہیں گے ما شہدنا ماہلے کا اہل ہوں, کہ ہمیں معلوم نہیں, ہم گواہ نہیں ہیں اس کے گھر والوں کے ہلاک ہونے کے, وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا, انہوں نے ایک سازش تیار کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا, وہ پوری طرح مطمئن تھے کہ آج رات ہم نے فیصلہ پر انتظام کر کے صالح اور اس کے گھر والوں کو ہم تباہ کر دیں گے, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی سازش کر رہے تھے, ہم اپنی تدبیر کر رہے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم, میرے نبی دیکھیے کہ ان کے اس سازش کا کیا انجام ہوا, انا دمر نہ ہو, ہم نے ان کو اٹھا کر پٹک دیا, قوم ہو مجمعین, اور ان کی پوری قوم کو زلزلہ آیا, زلزلے میں پوری قوم ہلاک ہو گئی. فصل کا بوجو تو ہم خاویہ تم دماغ ظلم, اب یہ ہیں ان کے گھر جو گرے پڑے ہیں ان کی ناانصافی کی وجہ سے, جو انہوں نے ظلم کیا اس کی وجہ سے. ان نفی ظال خلا آئے قومی عالم, بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں, جو ہم جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے عبرت اس واقعے میں ہے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, اور ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ ایمان لائے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور وہ جو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے. وَلُوطًا, اب اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ, الفاظ محذوف ہیں یہاں پر بھی, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوطًا, اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا. اذ قال لقومه, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, اتاتون الفاحشہ, کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب, تم ایک بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو, وانتم تبصرون, جبکہ تم دیکھ رہے ہوتے, اِنَّكُمْ لَتَأْكُلُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ, کیا تم شہوت کے مارے دوڑے ہوئے آتے ہو مردوں پر عورتوں کو چھوڑ کر, بل انتم قومٌ تجہلون, بلکہ تم لوگ جہالت پر اترے ہوئے لوگ, تم انتہائی جاہل قوم, اور آج سب سے بڑی جاہل قوم ہے یورپ والے, امریکہ والے, کیونکہ یہی غلط حرکت وہ کر رہے ہیں اور اس کو انہوں نے قانونی جواب سے رکھا ہے. ان کے یہاں باقاعدہ دو مردوں کی شادی بالکل جائز ہے. ایک مرتبہ برطانیہ کے دارالعوام نے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ پابندی لگاؤ اس پر, یہ جو ایڈس کی بیماری پھیل رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہم جن پرستی ہے. تو تمام ارکان کھڑے ہو گئے اور جو ہے وہ اس کو اس بات پہ انہوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ نہیں یہ چیز جاری رہے گی. اور جس طرح اللہ نے قوم لوط کو تباہ کیا تھا ذرا حرکت کی وجہ سے یہ بھی تباہ ہوں گے, صرف یہ کہ ذرا انتظار کی ضرورت ہے. کاش اگر ہم واقعتاً حق پر ہوتے تو اللہ ہماری مدد کرتا اور یہ غلط حرکت سے کرنے والے ملیا میٹ ہو جاتے, لیکن چونکہ اہل حق ہی ان سے بڑے متاثر ہیں. ہمارے وزیر تعلیم نے ان دو بچوں کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جو یورپ کینیڈا میں جا کے تقریر کر کے آئے ہیں, ہم جس پرستی کر کے پہلا انعام دیا. تو لہٰذا اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس ملون قوم کو مہلت دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ ہمارا ذرا اور سچمت نکالے, ہمارا اور ہمیں سزا دیں ہمارے گناہوں کی. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بچیں گے نہیں. قوم لوط سے غلط حرکت کی تھی اللہ نے تباہ کیا تھا, تو ان کی بھی تہذیب تباہ ہونے والی ہے. دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھڑا تم جسے سمجھ رہے ہو وہ ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک سے آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اندر جو تہذیب کھوکھلی ہو چکی ہے, ان کا خاندان کا نظام تباہ ہو چکا ہے. صرف یہ ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی جو ان کے پرچاسی نظام نے ان کو کڑا کیا ہوا ہے, ورنہ یہ ہے کہ اندر سے تو ہل چکے ہیں, معاشی اعتبار سے ہل چکے ہیں. سب سے بڑا مقروض ملک اس وقت دنیا میں وہ امریکہ ہے. یہودی بینکرز کے رحم و کرم پر ہے, وہ جس طرح چاہتے ہیں اس کی پالیسیوں کو گورن کر رہے ہیں. امریکہ اس وقت ان کے رحم و کرم پر ہے. افغانستان میں, عراق میں امریکہ کو ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے. اس کا پیسہ برباد ہو رہا ہے, اس کے آدمی مر رہے ہیں, اور فائدہ ہو رہا ہے گریٹر اسرائیل کے مسلم بنانے والوں. تو فرمایا کہ تم کلم کھلا, جیسے اس وقت یورپ اور امریکہ میں کلم کھلا اس کی اجازت ہے کہ دو مرد میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. فرمایا تم کلم کھلا ایک دہائی کا انتخاب کرتے ہو, وان تم تو ضرور, جبکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تم شہوت کے مارے آتے ہو دوڑے ہوئے مردوں پر, عورتوں کو چھوڑ کر, بلکہ تم لوگ جاہل لوگ ہو. فما کان جواب قوم, ان کی قوم کا جواب نہیں تھا. اللہ انکال, مگر انہوں نے کہا اخرجو آل لوط من قریتکم, نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے. انہم اناس یتطہرون, یہ لوگ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں, ان کا ہمارے ہم گندوں میں کیا کام, نکالو ان کو باہر یہاں سے. فانجیناہ واہلہ, ہم نے بچا لیا لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی. الا امرأتہ, سوائے ان کی بیوی کے. قدرناہ من الغابرین, کہ ان کے بارے میں, اس کے بارے میں ہم نے طے کر لیا کہ وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے. اس کی ہمدردیاں اسی ملون قوم کے ساتھ تھی. وہ امترنا علیہم مطرا, اور پھر ہم نے ان کے اوپر برسائی بارش. فساء مطر المنذرین, تو پھر بہت ہی برا برتاؤ ہوا ان پر جن کو خبردار پہلے سے کر دیا گیا تھا. یہاں پر قصص انبیاء و رسول کے انداز میں یہ واقعات بھی بیان ہو گئے, حضرت صالح علیہ السلام کو, لوط علیہ السلام کو. اب اس سورت کا 5واں رکوع ہے جو توحید کے باری تعالیٰ کا خزانہ ہے, اور اس رکوع میں توحید کا بیان بڑے جلالی انداز میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کئی قدرتوں کا التذکیر بھی آلہ آئے گا, اللہ کی کئی نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی کرائی گئی. فرمایا قل الحمدللہ, اے نبی کہیے کل شکر اللہ کے لیے ہے. وسلام علی عباده الذین اصطفى, اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر کہ جن کو اللہ نے چن لیا, یعنی تمام رسولوں پر سلامتی ہے. اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے یا وہ ہستیاں کہ جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اب اس کا اصل مضمون شروع ہو رہا ہے. ام من خلق السماوات والارض, بلا سوچو تو صحیح, کس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. وانزل لکم من السماء ماء, اور کس نے اتارا ہے آسمان سے پانی. فانبتنا بھی حدائق ذات بہجا, کہ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اگائے ہر طرح کے رونق والے باغات. ما کان لکم, تمہارے لیے ممکن نہیں تھا. انتم بتو سج رہا, کہ تم ان باغات کے درختوں کو اگا سکتے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کس وقت اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ تو اور الہ ایسا ہے جو یہ سارے کام کر سکے. وہ بنا سکے آسمانوں کو اور زمین کو, وہ نازل کر سکے بارش, وہ اگا سکے یہ طرح طرح کے رونق والے باغات. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ بلا وجہ بلا دلیل دوسروں کو برابر کر رہے ہیں. امن جعل الارض قرارا, بھلا کس نے زمین کو بنایا ہے جائے قرار؟ اس زمین کے جائے قرار ہونے کی نعمت کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب ذرا زلزلہ دیکھ لیں. زلزلہ آتا پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت تھے اس سے پہلے. تو فرمایا کہ کس نے اس زمین کو بنایا ہے جائے سکون جائے قرار؟ وجعل خلالها انہارا, اور کس نے اس زمین کے بیچوں بیچ جاری کر دی ہے نہریں؟ وجعل لها رواسی, اور کس نے زمین پر پہاڑوں کو رکھا ہے بوجھ کے طور پر؟ وجعل بین البحرین حاجزا, اور کس نے دو دریاؤں کے درمیان رکاوٹ رکھی ہے؟ کھارے پانی کا دریا ہے, میٹھے پانی کا دریا ہے, آپس میں ملتے نہیں ہیں, اور تمہیں میٹھا پانی اس طرح سے حاصل ہوتا رہتا ہے. سارا پانی کھارا ہو جاتا تمہارے لیے کیسے دقت ہوتی ہے؟ الہم اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کو اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون, ان میں سے اکثر بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا, بلا کون ہے کہ جو اس شخص کی فریاد پر فریاد کا جواب دیتا ہے جو بالکل بے قرار ہو چکا ہے؟ کون ہے جو کہ بے قرار کی دعا کو سنتا ہے, اس کی دعا کا جواب دیتا ہے؟ ویکشف السوء, اور جو تکلیف کو دور کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض, اور اس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنا دیا ہے, زمین میں تمہیں اختیار دے رکھا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون, تم میں سے کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر, بلا کون ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ, اور بھلا کون ہے جو کہ اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبریاں دینے والی بنا کر؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ قال اللہ عما یشرکون, وہ اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں. امن یبدا الخلق, بتاؤ کون ہے جس نے کہ تخلیق کو پہلی بار بنایا, ثم یعیدہ, پھر اس کو دوبارہ دہرائے گا؟ ومن یرزقکم من السماء والارض, اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ الہ مع اللہ, کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اے نبی کہیے اپنی دلیل لاؤ اگر تم واقعی سچے ہو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں جانتا کوئی بھی جو خواہ آسمانوں میں ہو اور خواہ زمین میں ہو غیب کو سوائے اللہ سے, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر غیب کی بات کو جاننے والا ہے. فما یشعرون ایان یبعثون, اور بلکہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. جن اولیاء اللہ کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو انہیں کوئی غیب کی خبریں معلوم نہیں ہیں, انہیں یہ تک نہیں پتا کہ اللہ ان کو ان کی وفات کے بعد دوبارہ کب اٹھائے گا. بل تارک علمہم فی الآخرہ, بلکہ ان کا علم آخرت کے حوالے سے تھک چکا ہے, اپنے علم کی بنیاد پر وہ آخرت کا احاطہ نہیں کر سکتے, آخرت کے علم کو حاصل نہیں کر سکتے اپنے حواس کی بنیاد پر. بل ہم بھی شک منہا, بلکہ وہ اس آخرت کے بارے میں شک میں ہیں. بل ہم منہا امون, اور بلکہ وہ اس آخرت کے حوالے سے اندھے بنے ہوئے ہیں. ان کا ضمیر کہتا ہے کہ آخرت آئے گی, ضمیر انہیں ہر نیکی پر شاباش دیتا ہے, ضمیر انہیں ہر بدی پر ڈانٹتا ہے. یہی اصل میں آخرت کا پیش کرنا ہے کہ عدالت قائم ہوگی, نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا, برائی کی سزا ملے گی. یہ ضمیر کی خلش ایسے نہیں ہے, لیکن وہ اپنے علم کی بنیاد پر جو آخرت کا احاطہ نہیں کر پائے اس کے بارے میں شک میں ہے, اور اس کے بارے میں وہ اندھے بنے ہوئے. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, اذا کنا ترابا و آباء, جب ہم ہو جائیں گے مٹی مٹی اور ہمارے آبا اجداد, آئینہ لمخرجون, تو کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا, اور اس کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی اور ہمارے آبا اجداد سے بھی, من قبل, اس سے پہلے, ان هذا الا اساطیر الاولین, یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کے قصے کہانیاں. اب یہ اس سورت کا چھٹا رکوع ہے جس میں ایک بحث چل رہی ہے مخاطبین سے کفار. قل, اے نبی انہیں جواب دیجیے, سیرو فی الارض, زمین میں چلو پھرو, فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین, اور دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا. بلا تحزن علیہم, اے نبی آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہو, افسوس نہ کریں ان کے طرز عمل پر, اور نہ افسوس کریں اس بات پر کہ اب یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو گئے. اے نبی ان کے حال پر غم نہ کیجیے. بلا تکن فی ذیک مما یمکرون, اور یہ جو بھی سازشیں کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ اپنے جی میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور کہتے ہیں اچھا بتاؤ وہ وعدہ کب آئے گا, آخرت کب آئے گی اگر تم سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ, یعنی بھی جواب دیجئے ممکن ہے کہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہو وہ عذاب وہ سزا کہ جس کے بارے میں تم جلدی بچا رہے ہو. فَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ, بے شک نبی آپ کا رب تو لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. ولكن اكثرهم لا يشكرون, لیکن ان میں سے اکثر وہ شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ, اور نبی بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں. وَمَا يُعْلِنُونَ, اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے آسمان اور زمین میں. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, مگر یہ ہے کہ وہ چیز درج ہے لکھی ہوئی ہے ایک واضح کتاب میں. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل, بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر بیان کرتا ہے. اکثر الذي هم فيه يختلفون, وہ اکثر باتیں ان اکثر باتوں کی حقیقت کہ جن کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وانه لهدى ورحمة للمؤمنين, اور بے شک یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنوں کے حق میں. ان ربك يقضي بينهم بحكمه, بے شک نبی آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم کی بنیاد پر. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ اللہ زبردست ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, وہ اللہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پس اے نبی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے. اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ, بے شک آپ بالکل واضح حق پر ہیں. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, بے شک اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ لوگ بحیثیت انسان مر چکے ہیں, یہ ابو جہل اور اس کے ہماری اس کے ساتھی, یہ سب بحیثیت انسان مر چکے ہیں, اب یہ بحیثیت حیوان زندہ ہے. فرمایا آپ ان چلتے پھرتے مزدوروں کو نہیں سنا سکتے. بلا اس میں اس سم مت دعا, اور نہ ہی آپ کسی بہرے کو سنا سکتے اپنی پکار. اذا بلغوا المنکرین, جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں جا رہے ہیں. ومان تب حاضر امی ان ضلالت, اور نہ آپ کسی اندھے کی رہنمائی کر سکتے ہیں اس کی گمراہی کے حوالے سے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا, آپ اسی کو سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. فہم مسلمون, اور پس وہ پھر مسلمان ہوں گے, تو فرمانبردار اختیار کرنے والے ہیں. اب یہ پھر مسلم شریف کی ایک روایت ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب بالکل واقع ہونے والی ہوگی تو صفا پہاڑ پھٹے گا, اس میں سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا. یہ بالکل قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. فرمایا ویسا وقع القول علیہ, تو جب ان کے اوپر عذاب کی دفعہ کا اطلاق ہو جائے گا, عذاب کی دفعہ ان کے اوپر واقع ہو جائے گی. اخرجنا لہم دابتا من الارض, تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے. تکلمہم, اور وہ جانور ان سے باتیں کرے گا گفتگو کرے گا. ان الناس قاموا بآیاتنا لا یوقنون, اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ ایک نشانی کو ظاہر کر دیتا, جس طرح حدود گفتگو کر رہا تھا سلیمان علیہ السلام سے, چونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سنی اور سمجھی, اسی طرح سے قرب قیامت پھر ظہور ہوگا, ایک جانور برآمد ہوگا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا. اب یہ وہ وقت ہے جس کے بعد کہ پھر توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے. الفاظ آئے ویسا وقع القول علیہم, جب ان پر وہ قول باقی ہو جائے گا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا قانون, اس کا اطلاق ان پر ہو جائے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا, اور اس روز ہم جمع کریں گے ہر گروہ میں سے ایک جماعت جو ان میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. فَهُمْ يُوزَعُونَ, پھر ان کی جماعت بندی ہوگی. جو زیادہ بڑے بڑے اللہ کے دشمن سے ان کو الگ کیا جائے گا, تو دوسرے درجے کے تو ان کو الگ کیا جائے گا. حتی اذا جاؤ, یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے حاضر ہوں گے. قال اکذبتم بآیاتی, اللہ پوچھے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا. ولم تحیطوا بها علما, کہ تم ان کو سمجھ نہیں سکتے تھے علم کے اعتبار سے. اما ذا کنتم تعملون, کیا یہ کہ تم کیا کرتے رہے, معاملہ کیا تھا بتاؤ, مسئلہ کیا تھا. وبقى القول عليهم بما ظلموا, اور ان پر عذاب کا اللہ کا قانون عذاب کا قول اس کا اطلاق ان پر ہو جائے گا ان کے اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا. فہم لا ینطقون پھر وہ بول نہ سکیں گے. الم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں انا جعلنا اللیل لیسکنوا فی کہ ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کرے. والنہار مبصرا اور ہم نے بنایا ہے دن کو روشن. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہے. ویوم ینفخ فی الصور اور اس روز سور میں پھونک ماری جائے گی. ففزع من فی السماوات ومن فی الارض تو پھر گھبرا جائے گی ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہوگی اور زمین میں. الا من شاء اللہ سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ ہی چاہے. وکل اتوہ داخلین اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جھکتے ہوئے آج کے اختیار کرتے ہوئے. بطر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر صحاب اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو کہ تو سمجھتا ہے کہ وہ جمے ہوئے ہیں جامد ہیں. وهي تمر مر صحاب جبکہ وہ اڑ رہے ہوں گے بادلوں کی طرح. سن اللہ الذی اتقن کل شیء یہ کاریگری ہے اللہ کی جس نے کہ ہر چیز کو بنایا. انہ خبیر بما تفعلون بے شک وہ باخبر ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس سے. من جاء بالحسنۃ فله خیر منها جو کوئی لے آیا ایک بھلائی بس اس کے لیے اس سے بہتر اجر ہوگا بشرطے کہ لے آیا. خطرہ ہے کہ دنیا میں کسی غلط کام کی وجہ سے انسان کی بھلائی ضائع نہ ہو جائے. نیکیاں کی اور پھر آدمی کافر ہو گیا سارے نیکیاں برباد. نیکیاں کی اور ساتھ دوسروں کا مال کھایا دوسروں کی غیبت کی دوسروں کو ستایا تو قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نیکیاں تمام مظلوموں کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا. پھر بھی اگر دعوے دار باقی رہیں گے تو ان کی برائیاں اس کے خاتے میں ڈال دی جائیں گی. تو اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ومن جاء بالحسنۃ جو کوئی ایک بھلائی محفوظ رکھ کر لے آیا فلہ خیر منہا تو اس کے لیے اجر اس سے بہتر ہوگا. اللہ دس گنا زیادہ اجر دے گا. سورہ انعام میں یہ مضمون آیا ہے آخری حصے میں. بہم من فزع یومئذ آمنون اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے سکون میں ہوں گے. ومن جاء بالسیئہ اور جو کوئی لے کر آیا برائی فکبت وجوہہم فی النار تو پھر ان کے چہرے اونے کر کے ڈال دیے جائیں گے آگ میں. ہل تجزون الا ما کنتم تعملون اور تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے اگر وہی عمل جو تم کرتے رہے. انما امرتو اب اس کے بعد یہ اللہ کے رسول کے لیے آخر میں تین ہدایات آ رہے ہیں. ایک دائی کے لیے بڑی اہم ہدایات کشمکش ہو رد و قطع ہو بحث ہو رہی ہو اس میں ایک دائی نے کرنا کیا ہے. فرمایا انما امرتو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها کہ میں تو عبادت کرتا رہوں اس شہر کے رب کی جس نے اس شہر کو محترم ٹھہرایا جس نے اس شہر کی حرمت کو قائم کیا ہے. اس شہر میں جنگ و جدال نہیں ہو سکتی اس شہر میں شکار نہیں ہو سکتا جس نے حرمت قائم کی ہے میں تو اسی رب کی عبادت کرتا رہوں مجھے حکم دیا گیا ہے. وله كل شيء ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. وہ عمر کو ان اکونا میں نرمسلیم اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں فتح برداروں میں. یہ ہے پہلا حکم کہ انسان جیسے مشکل حالات ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہے اللہ کی عبادت کرتا رہے اور کسی قسم کا کمپرومائز اور کسی قسم کی سودے بازی کشمکش میں وہ اس سے متاثر نہ ہو. نمبر دو وہ ان اتلو القرآن اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں. اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت اس قرآن کے ذریعے سے تبلیغ یہ کام ایک دائی جاری رکھے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه اور جو کوئی بھی ہدایت پر آیا وہ ہدایت پر آئے گا اپنے بھلے کو. ومن ضل اور جو کوئی بھٹک گیا فانما انا من المنذرین تو بے شک میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. مراد یہ ہے قرآن پڑھتے رہو نمبر ایک عبادت کرتے رہو نمبر دو قرآن پڑھتے رہو نمبر تین حق کو مت چھپاؤ صحیح صحیح حق بیان کرتے رہو چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے. جو قبول کرے گا فرمایا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه وہ ہدایت پر آئے گا اپنے ہی بھلے کو. فمن ضل اور جو بھی بھٹک گیا فقل انما انا من المنذرین، تو کہہ دیجئے کہ میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. ورنہ یہ ہے کہ جب محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بات نہیں سن رہے تو پھر لوگ حق بیان کرنے کے حوالے سے پھر تدبیریں کرتے ہیں کہ یہ بات بیان مت کرو لوگوں کو بری لگتی ہے، یہ مت کہو اس سے خواتین ناراض ہوں گی، یہ کہو گے تو اس سے فلاں صاحب ناراض ہوں گے، یہ کہہ جائے تو مسجد کمیٹی کے صدر ناراض ہو جائیں گے، تو بس وہیں سے پھر گڑبڑ شروع ہوتی ہے. لہٰذا یہ مت دیکھو کون ناراض ہو رہا ہے کون خوش ہو رہا ہے، صحیح صحیح بات تم بیان کرتے رہو. فرمایا بقل الحمد للہ، اے نبی کہیے کل شکر اللہ کے لیے. سیوریکم آیاتہ، وہ اللہ عنقریب تمہیں اپنی کوئی نشانیاں دکھائے گا. فتعرفونھا، اور تم ان نشانیوں کو پہچان لو گے، گویا ان کے ذریعے سے تم قرآن کی آیات کو پہچان لو گے. عنقریب تمہیں معلوم ہوگا کہ قرآن نے جو بتایا تھا کہ رحم مادر میں بچہ اس طرح سے تخلیق ہوتا تھا، اور تم دیکھو گے تو حیران ہوگے کہ واقعی قرآن نے کتنا صحیح نقشہ کھینچا ہے. 14 سال پہلے ایسا صحیح نقشہ کیسے بیان ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی بتا. قرآن نے بتا دیا تو ہر چیز حرکت میں ہے، اس سب تو معلوم نہیں تھا، آج تمہاری سائنس نے کنفرم کر دیا. کلوں کی بالا کی اتنا ہوا کہ ہر چیز حرکت میں ہے، ہر چیز تیر رہی ہے. قرآن نے بتایا تھا کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے، اور 19ویں صدی تک فرعون کی لاش کسی کو نہیں ملی، 20ویں صدی کے شروع میں مل گئی وہ. تو گویا قرآن مجید کی ہر بات کی تصدیق ہو رہی ہے. فرمایا ان قریب میں تمہیں اپنی آیات دکھاؤں گا، بتا رہے پورا تو تم اس اللہ کی کلام کو اس اللہ کی آیات کو پہچان لو گے کہ واقعی حق ہے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اے نبی آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسیمیم، تلک آیات الکتاب المبین، صدق اللہ العظیم. سورۃ القصص، اس سورۃ کے 5 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، جس طرح سے سورۃ طہٰ میں یہ واقعات آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 ادوار قرآن پاک میں بیان ہوئے، پیدائش سے لے کر اور مدین روانگی تک، پھر مدین سے واپسی، نبوت کا ظہور اور فرعون کے غرق ہونے تک، اور پھر تیسرا دور فرعون کے غرق ہونے کے بعد سرائے سینا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا، من و سلوا، بادلوں کا سایہ، پانی کے 12 چشمے، تورات کا ملنا، اور اس کے بعد پھر قتال کی دعوت، اور اس دعوت کے نتیجے میں قوم کا مایوس کن جواب، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال. اس صورت میں یہ پہلے 2 ادوار کا بیان ہے، پہلا دور پیدائش سے لے کے مدین روانگی تک، دوسرا دور مدین سے واپسی، اور اس کے بعد فرعون کے ساتھ کشمکش اور فرعون کا غرق ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، اور اس مقطعات، ان کا مفہوم اللہ بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اے نبی ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بالحق کے ساتھ، یعنی ایک مقصد کے تحت، ایک سبق آموزی کے لیے، کوئی قصہ گوئی مقصود نہیں ہے. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہیں. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے زمین پر بسنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ، وہ ان میں سے اس نے ایک گروہ کو، ایک طبقے کو دبا رکھا تھا. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو. تالمود میں یہ بات آئی ہے کہ فرعون کو کچھ نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا. اس وجہ سے فرعون نے یہ ظلم شروع کیا، بچوں کو ذبح کرو، بچیوں کو زندہ رہنے دو. دوسری توجیہ کرتے ہیں لوگ ایک اپنی دلیل کے اعتبار سے کہ بنی اسرائیل کی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، اس آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے فرعون نے یہ کیا کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو مارتے رہو، عورتیں ان کو باقی رکھو تاکہ ان سے خدمت دے سکیں. واللہ عالم، یہ دو وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ تھی، اللہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فرعون وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں دبا دیا گیا تھا، جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا. ونجعلہم آئمہ، اور ہم انہیں زمین میں امامت کا منصب دے دیں، انہیں ہم حکومت دے دیں. ونجعلہم الوارثین، اور ہم انہیں زمین کا وارث کر دیں. ونمکن لہم فی الارض، اور انہیں ہم زمین میں اقتدار دے دیں. ونریہ فرعون وہامان وجنودہما منہم، اور ہم دکھا دیں فرعون اور ہامان کو. یہ ہمان، یہ فرعون کا ایک بڑا مقرب، بڑا قریبی وزیر تھا، اور اس کے تمام افواج کا سپہ سالار تھا. تو تاکہ ہم دکھا دیں فرعون کو اور ہمان کو اور ان میں سے جو بھی ان دونوں کے لشکر ہیں ان کو، ما کانوا یحذرون، وہ چیز دکھا دیں کہ جس سے وہ ڈر رہے تھے، یعنی ان کے سامنے ان کا زوال آ جائے اور اسرائیلی وہ بچ جائیں، اور یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ذلت سے، عذاب سے، رسوائی سے، ہلاکت سے دوچار ہو. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب یہ قصہ شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، ہوتا یہ تھا کہ کچھ عرصے بعد فرعون کے سپاہی آ کر تلاشی لیتے تھے گھروں کی، اور جو بھی بچہ انہیں نظر آتا تھا اس کو ذبح کر دیتے تھے. تو اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس بات کا خطرہ ہوا کہ اب فرعون کے سپاہی آئیں گے، گھر گھر تلاشی لیں گے اور بچوں کو چھین کر ذبح کریں گے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات سجھائی. وہی یہاں پر اپنے لغوی معنی میں ہے، اصلاحی معنی میں تو وہی کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ کوئی پیغام اللہ کا لے کر آئے، اور یہ معاملہ ہوتا ہے صرف نبی کے ساتھ. لہذا یہاں پر یہ جو وہی ہے یہ اپنے لغوی معنی میں ہے کہ یہ بات ہم نے سجھائی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے یہ بات سجھائی، ممکن ہے خواب میں دکھائی ہو، ممکن انہیں کوئی الہام ہوا ہو، ان ارضعی، کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم اس کے بارے میں خوف محسوس کرو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو ڈال دینا دریا میں. بلا تخافی، اور دیکھنا ڈرنا نہیں. بلا تحزنی، اور نہ ہی غم کرنا، غمگین ہونا. اتنا رات دو ہو الیہ، بے شک ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے کر دیں گے رسولوں میں سے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اور اس بچے کو اٹھا لیا آل فرعون نے تاکہ وہ ان کے لیے بن جائے ان کا دشمن، اور ہو جائے ان کو غم میں ڈالنے والا. دریا میں تابوت میں بچے کو ڈالا گیا، تابوت بہتا 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 فرعون کے باغ کے قریب پہنچا. وہاں باغ میں فرعون کی ملکہ حضرت آسیہ سلام علیہا ایک خاتون تھی، وہ اس وقت اپنے خادمین کے ساتھ وہاں پر باغ میں موجود تھی. انہوں نے دیکھا کہ ایک تابوت آ رہا ہے بیٹھا ہوا، خادموں کو حکم دیا، وہ تابوت اٹھا کر لے آیا، اور بچے کو اٹھا کر ملکہ حضرت آسیہ نے سلام علیہا اپنی گود میں لے لیا. اس کی اس سے پہلے کوئی اولاد بھی نہیں تھی، بعد میں پھر اس کے بھی اولاد ہوئی ہے، لیکن پہلے اس کی اولاد کوئی نہیں تھی. اس نے بچے کو اٹھا لیا، تو فرمایا اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن، اور ان کے لیے بنے باعث غم، انہیں غم میں ڈالنے والا. اتنا فرعون وہامان وجنودہما کانوا غاوین، بے شک فرعون اور اس کا وزیر ہامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے. وقال امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، اے فرعون یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، دیکھو اسے قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا، ممکن ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسی کو بیٹا بنا لیں. وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں تھا کہ وہ کس کو اپنے گھر پر پرورش کرنے والے ہیں، کس کو پالنے والے ہیں. واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، اور صبح کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل میں قرار نہ رہا، ان کا دل کچھ اڑ گیا، ان کے دل کے اندر ایک بے چینی سی، بے قراری سی پیدا ہوئی. ان قادت تتبدی بھی، اور ممکن تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دے، جو ان کو الہام ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو رسول بنائیں گے، اس بچے کو محفوظ رکھیں گے، اس بچے کو دوبارہ ماں کے پاس لوٹا دیں گے، تو ممکن تھا کہ وہ یہ ساری باتیں ظاہر کر دیتی ہیں۔ لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم نے ان کے دل پر گرہ نہ باندھی ہوتی، ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائیں مومنوں میں سے۔ وقالت لوگ سے ہی، اور انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قصیح کہ تم اس تابوت کے پیچھے پیچھے چلو، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ پیچھے سے دیکھ رہی تھی، وہ اجنبی بن کر دیکھ رہی تھی تابوت کو، جبکہ انہیں اس کا شعور نہیں تھا کہ باقاعدہ اس تابوت کے ساتھ ساتھ ایک بچی آ رہی ہے اور وہ اس تابوت کی نگرانی کر رہی ہے، اجنبی سی بن کر، ذرا لا تعلق بن کر، لیکن فرعون کے گھر والوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہر طرح کا دودھ وہ حرام کر دیا تھا، مراد یہ ہے کہ وہ انہوں نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہیں کیا۔ فقالت، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے گھر والوں کی طرف، یقلونہ لکم، کہ وہ اس کی کفالت کر دے تمہاری خاطر، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس بچے کے خیر خواہ ہوں گے، یعنی اس بچے کی اچھی تربیت بھی کریں گے۔ فرددناہ الی امہ، تو پھر ہم نے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، کئی تقرر عینہا، تاکہ ان کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں، ولتعلما، اور تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی پختگی کو، اپنی جوانی کو، بھرپور عمر کو، وصبا، اور اچھی طرح سنبھل گئے، یعنی ایک بڑے کڑیل اور خوبصورت جوان بن گئے، آتیناہ حکمہ و علمہ، تو ہم نے ان کو فیصلے کی صلاحیت بھی دی اور ہم نے ان کو علم بھی دیا۔ ابھی نبی نہیں بنے، نبوت تو بعد میں ملے گی، اس کا ذکر بعد میں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یعنی ایک قوت فیصلہ دی اور انہیں علم بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نَبِّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، ابھی عام طور پر جو بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں، ذرا عام آبادیوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں پڑ رہے تھے، تو ایک روز وہ اپنے محل سے نکلے ہیں اور اس کے بعد داخل ہوئے ہیں آ کر شہر میں، ایسے وقت پہ جبکہ شہر والے وہ غفلت میں تھے، ممکن ہے کہ صبح کا وقت تو لوگ سو رہے ہوں، یا یہ ہے کہ ظہر کے بعد دوپہر کا وقت ہو، عام طور پر لوگ اس وقت گرمی میں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں جبکہ وہ شہر والے بھی حالت سے غفلت میں تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو افراد کو دیکھا کہ جو آپس میں لڑتے ہیں، حاضر من شیعتہ، ان میں سے ایک تو ان کی گروہ میں سے تھا، ان کی قوم میں سے تھا، وحاذا من عدوہ، اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ والدہ نے بتا دیا تھا کہ موسیٰ تم اسرائیلی ہو اور ہماری قوم بنی اسرائیل ہے اور یہ فرعون ہمارا دشمن ہے، یہ قبطی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی کو ایک قبطی زبردستی پکڑ کر کھینچ کے لے کے جا رہا تھا، وہ بیکار لیتے تھے، زبردستی اپنے کام اسرائیلیوں سے کراتے تھے، تو ایک قبطی اسرائیلی کو کھینچ کر لے کے جا رہا ہے اور اسرائیلی اس سے لڑ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ فاستغاثه الذي من شيعته، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اس شخص نے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف فریاد کی جو کہ اس کا دشمن تھا۔ فبکزہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے غصہ آیا کہ کیوں یہ اسرائیلی کو کھینچ رہا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا، فقضا علیہ، اور پھر اس کا کام تمام کر دیا، یعنی وہ ایک مکہ پیچھے وہ گر کر مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، میرا ارادہ اس کو جان سے مارنے کا نہیں تھا، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ شیطان وہ دشمن ہے اور واضح طور پر گمراہ کرنے والا ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، انہوں نے کہا کہ میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، پس تو مجھے معاف کر دے۔ فغفر اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، انہیں بھی کسی الہام کے ذریعے اس وقت یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی ہے. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قال رب رب بما انعمت علی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوشخبری ملی، ممکن ہے سچا خواب دیتا ہو یا الہام ہوا ہو کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو قال رب بما انعمت علی، انہوں نے کہا کہ میرے رب تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو اب میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، اب میں آئندہ تحقیق کے بعد ہی کسی بھی معاملے میں مداخلت کروں گا، اب میں ایسے نہیں کروں گا کہ بغیر تحقیق کے ہی میں کسی کے خلاف کو اقدام کر دوں. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب انہوں نے شہر میں صبح کی اس طرح سے کہ وہ ڈر رہے تھے اور بہت زیادہ احتیاط کر رہے تھے، انہیں خطرہ تھا کہ اگر فرعون کو معلوم ہو گیا کہ ان کی قوم کا آدمی میں نے مارا ہے تو وہ میرے خلاف فرعون اقدام کرے گا. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی، ان کی قوم کا آدمی اسرائیلی، آج وہ پھر چیخ رہا ہے، آج پھر وہ مدد مانگ رہا ہے، کسی سے لڑ رہا اور ان سے مدد مانگ رہا ہے. قال له موسى، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، بے شک تو بالکل واضح طور پر بیٹھا ہوا ہے. فلما ان ارادا ان يبتشا بالذي هو عدو الله، پھر جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو ڈانٹا تو انہوں نے اپنے قوم کے آدمی کو، اور ارادہ تھا کہ وہ ہاتھ بڑھائیں پکڑے اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، جو اس اسرائیلی کو گسیٹ رہا تھا کسی مشقت میں لے جانے کے لیے. قال یا موسیٰ، اب وہ اسرائیلی سمجھا کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بات اس سے کر رہے تھے کہ تو واضح طور پر بیٹھا ہوا ہے، تو کل بھی شور کر رہا تھا آج بھی کر رہا ہے، اور ارادہ ان کا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھائیں گے کسی کی طرف. اسرائیلی یہ سمجھا کہ یہ میری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، مجھے ڈانٹ رہے ہیں، میری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اس نے راست بات کر دیا. قال یا موسیٰ، اسرائیلی نے کہا کہ اے موسیٰ، اتورید ان تقتلنی، کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مارو، کما قتلتا نفسا بالامس، جیسے کہ تم نے کل ایک جان کو قتل کر دیا تھا. ان تورید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم نہیں چاہتے، ان تورید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم نہیں چاہتے مگر یہی کہ تم زمین کے اندر سرکش ہو جاؤ، زمین کے اندر تم اپنی طاقت کا ایک روپ قائم کر کے دوسروں کو دباؤ. وما تورید ان تکون من المسلمین، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہو جاؤ اصلاح کرنے والوں میں. این اسی وقت اب وہ ایک شخص دوڑا ہوا آیا، این اس وقت نہیں بلکہ کچھ دیر کے بعد، جیسے یہ خبر پھیلی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کل کسی کو مارا ہے، یہ بات پہنچی پھر فرعون کے پاس، فرعون نے فوری طور پر اپنے سرداروں کو بلایا کہ بھائی یہ موسیٰ نے حرکت کی، کیا کیا جائے، تو سردار نے کہا کہ فوراً پکڑ لو اور سزا دو. اب ایک شخص تھا فرعون کے دربار میں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوتا ہے کسی کے لیے محبت پیدا کر دے. گمان یہ ہے کہ بعد میں یہی شخص تھا جو مومن آل فرعون کہلایا، جب موسیٰ علیہ السلام نبوت پر سرفراز ہوئے اور آ کر فرعون کو دعوت دی، تو فرعون کے درباریوں میں سے ایک شخص، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھرے دربار میں حمایت کی، اور ان کا خطاب اس مومن آل فرعون کا سورہ مومن میں بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو غالباً یہ وہی شخص تھا. جب اس کو معلوم ہوا کہ فرعون اور اس کے سردار موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کسی اقدام کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اب وہ دوڑا وہاں سے اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتا ہوا شہر میں آیا. بجا رجل من اقصى المدینہ سے یسعیٰ، اور آیا ایک شخص شہر کے دور والے کنارے سے بڑا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا. قال یا موسیٰ، اس نے کہا کہ موسیٰ، ان الملا یا تمرون بکا، بے شک جو سردار ہیں وہ تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، لے یقتلو کا کہ تجھے مار دیں، فخروج، بس یہاں سے نکل جا، انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منہا خائفا یترقب، اب موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے ڈرتے ہوئے اور بڑی احتیاط کرتے ہوئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور دعا کرتے ہوئے کہ میرے رب تو مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما. اب وہ تقریباً 9-10 دن بھوکے پیاسے چلتے رہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ پہنچے ہیں مدین. ولما توجہ تلقاء مدین، اب جب وہ انہوں نے رخ کیا مدین والوں کی طرف، مدین کے رستے کی طرف، قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، تو کہا کہ ممکن ہے کہ میرا رب میری رہنمائی فرما دے کسی سیدھے راستے کی طرف. ولما ورد ماء مدین، اب جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین کے گھاٹ پر، جہاں پر کہ مدین کے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، وہاں وہ پہنچے. وجد علیہ امتا من الناس یسقون، اور انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وجد من دونہ امرأتین تذودان، اور انہوں نے دیکھا دو عورتوں کو کہ وہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں، اپنی بکریوں کو تھام رہی ہیں اور سائڈ پر کھڑی ہیں. قال ما حبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. قال تعالی نفسی حتا یسر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے اپنی بکریوں کو جب تک یہ چرواہے چلے نہ جائیں. یہ چرواہے یہ عورتوں کا احترام نہیں کرتے، یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم دونوں عورتیں یہاں کھڑی ہیں پانی پلانے کے لیے، بجائے اس کے کہ یہ کچھ ہمارا احترام کر کے پہلے ہمیں موقع دیتے ہم پانی پلا لیں، ان کے اندر کوئی احترام نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں پر کھڑی اپنی بکریوں کو سنبھال رہی ہیں، تو پہلے یہ پانی پلائیں گے سارے چرواہے، جب یہ جائیں گے پھر ہماری باری آئے گی. وہ ابونا شیخ القبیر، اور ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر بکریوں کو وہ پانی پلا سکیں، ہمارا بھائی کوئی ہے نہیں، مجبوراً مشقت ہمیں کرنی پڑتی ہے. فسقالا ہوا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، ان سے کہا لاؤ، ان کی ساری بکریاں انہوں نے اپنے جو ہے وہ قابو میں کی اور لے جا کے پانی پلایا. ثم تولى الى الظل، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے لوٹ آئے ایک سائے کی طرف، سائے دار جگہ میں آ کر بیٹھے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ میرے رب بے شک میں ہر اس خیر کا جو تو میری طرف نازل کر دے محتاج ہوں، اس کا فقیر ہوں. یہ بڑی پیاری دعا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی معین چیز نہ مانگے، ممکن ہے کہ ہم اللہ سے کوئی چیز مانگیں اور وہ ہمارے لیے شرط ثابت ہو. وجد الانسان بالشر دعاء ابو بالخیر، انسان اللہ سے شر مانگ بیٹھتا ہے اور جبکہ اس کی دعا ہوتی ہے خیر کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو جو بھی خیر میری جھولی میں ڈال دے، تو جانتا میرے لیے خیر کیا ہے. رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا فقیر ہوں، میں اسی کا محتاج ہوں. اب اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا سن لی. فجا اکو اہدا ہما تمشی الگ پہلا، اب ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت یعنی ایک خاتون وہ آئی ہیں ان کے پاس اور وہ چل رہی تھی بڑی حیا کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ. یہ قرآن مجید دیکھیے کس چیز کو نمایاں کر رہا ہے، یہ چیز خاتون کے لیے پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ ذرا اکڑتی ہوئی چلے، دو دو سے پاؤں مارتی ہوئی چلے اور اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہوئی چلے، بلکہ یہ شرم و حیا ہی عورت کا اصل وقت، اس کا اصل زیور ہے. فرمایا کہ ان دونوں خواتین میں سے ایک ان کے پاس آئی اور وہ چل رہی تھی تمشی الگ سے، یا وہ چل رہی تھی بڑی حیا کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین کو بھی شرم و حیا کے جتنے بھی آداب ہیں ان کو ملوز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پردے کے احکامات پر اللہ تعالی انہیں عمل کرنا ان کے لیے آسان فرمائے. قالت ان ابی یدعوک، اس خاتون نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. فلما جاءہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے والد کے پاس گئے آئے، وقص علیہ القصص، اور سارا احوال ان کو کہہ سنایا. قال لا تخف، تو اس شیخ مدین نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ڈریے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، اور بے شک آپ بچ گئے ہیں، بچ کر آ گئے ہیں ظالم قوم سے. اب یہاں کے اصل میں ایک رائے ہے لوگوں کی، کیونکہ یہ مدین کا علاقہ ہے، مدین میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا شعیب علیہ السلام کو، اور شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں، تو لہٰذا ایک رائے یہ ہے کہ غالباً یہ شعیب علیہ السلام تھے کہ جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے پہنچے ہیں. اقبال نے بھی ایک شعر میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شعیب آ جائے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، کہ اگر کوئی سرپرست، کوئی مربی، کوئی تربیت والا مل جائے شعیب کی طرح، تو پھر انسان شبانی سے بہت جلد کلیمی تک پہنچ جاتے. شبانی یعنی بکریاں چراتے، تو بکریاں چراتے جاتے پھر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے کلیمی تک، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرط مل گیا. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کافی عرصہ پہلے گزرے ہیں، یعنی ان دونوں کا زمانے میں کچھ فرق ہے. مزید یہ ہے کہ یہ بزرگ شعیب علیہ السلام اس لیے نہیں ہو سکتے کہ شعیب علیہ السلام کی زندگی کے دو ادوار تھے. پہلا دور تھا کہ جس میں وہ کفار کو دعوت دے رہے تھے، وہ یہ دور وہ ہو نہیں سکتا، اس دور میں بڑے مستعد، بڑے فعال تھے، بڑے ایکٹیو تھے گویا. اور یہاں پر یہ شیخ مدین جاری بات ہے، یہ تو اپنے گھر بیٹھے ہیں، بوڑھے ہیں. پھر دوسرا دور وہ ہے جبکہ ان کی قوم پر عذاب آیا اور شعیب علیہ السلام بچوں رہے ایمان بچے. اگر دوسرا دور ہوتا تو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل ایمان بچے تھے، اور وہ اہل ایمان ان کو اللہ کا رسول مانتے تھے، تو وہ ان کی عزت کرتے، ان کی بکریوں کی خود خدمت کرتے، بجائے اس کے کہ ان کی بچیاں بیچاری بکریاں لے کر اور چلا رہی ہیں اور پانی پلانے کے حوالے سے پریشان ہیں. تو نہ پہلا دور ہو سکتا ہے نہ دوسرا دور ہو سکتا ہے. تو بہرحال شیخ مدین سے یہ شعیب علیہ السلام نام اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا حفظ الرحمان تہاڑی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بڑی بارکت ادارا کتاب ہے قصص القرآن، چار جلدوں میں، اس میں انہوں نے سارے واقعات کا بہت عمدہ تجزیہ کر کے اور بہت مستند آراء جمع کر دی. قالت احداہما یا ابت استاجر، اب ان دونوں بچیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ ان کو رکھ لیجئے ملازمت پر، ان خیر من استاجر القوی الامین، اور بے شک جس کو ملازمت پر رکھا جائے وہ بہتر ہوتا ہے وہی ملازم کہ جو طاقتور بھی ہو امانتدار بھی ہو. یہ ایک بڑا حکیمانہ جملہ ہے اور ایک اصول ہے، ضابطہ ہے ہمیشہ کے لیے، کہ اگر کسی کو رکھنا ہے ملازمت پر تو دو خوبیاں دیکھو، ایک یہ کہ وہ طاقتور ہو تاکہ مشکل کام بھی کر سکے، پھر یہ کہ امانت دار ہو، کو خیانت کرنے والا نہ ہو. وہ ان دونوں بچیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ دونوں خوبیاں دیکھ لی تھی، ان کی طاقت بھی دیکھی تھی، کس طرح سے انہوں نے ان کی بکریوں کو آگے لے جا کر اور چرواہوں کو ہٹا کر پانی پلوایا، پھر امانت داری بھی دیکھی کہ انہوں نے بچیوں کی طرف کوئی بھی نظر بد اٹھا کر نہیں دیکھی، بلکہ یہ ہے کہ بڑا ان بچیوں کا خیال رکھا، احترام کیا، اور کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نظر تک کی خیانت نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ اتنا خیر من استاجر تھا، بے شک اے والد صاحب کو جس کو آپ ملازمت پر رکھے ان میں سے بہتر وہ ہے القوی الامین، جو قوت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. قال انی اريد، تو شیخ مدین نے کہا کہ اے موسیٰ میں چاہتا ہوں ان کی حقا احجب نہ دیا ہاتا ہے، کہ میں اپنی ان بچیوں میں سے ایک بچی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں. الا انتا اجرانی سمانیہ حجب، اس پر کہ تم آٹھ حجوں تک یعنی آٹھ سال تک تم میرے ہاں ملازمت کرو اور میری بکریوں کو چراؤ. فین اتممت عشرن، اور اگر تم نے دس حج پورے کر لیے یعنی دس سال تک تم نے یہ کام کیا، فمن عندک، تو پھر یہ تمہاری طرف سے ہوگا، یعنی تم مزید دو سال مزید دے دو تو یہ تمہاری طرف سے ایک اور مجھ سے تعاون ہوگا. وما اريد ان اشق علی، اور میں نہیں چاہتا ہے موسیٰ کہ میں تمہارے اوپر کو مشقت ڈالوں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے پاؤ گے نیک لوگوں میں سے. قال ذلك بيني وبينك، موسیٰ علیہ السلام نے کہا شیر کہی یہ میرے اور آپ کے درمیان طے پا گیا. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہے، یعنی میں آٹھ سال تو پورے کروں گا کروں گا، اور محسوس کیا میرے لیے ممکن ہو تو مزید میں دو سال اور آپ کی ملازمت کروں گا اس کام کے لیے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ضامن ہے، وکیل ہے. اب اس کے بعد وہ آٹھ سال یا دس سال پورے ہو گئے، قرآن میں اس کی وضاحت نہیں. بہرحال مدت پوری کرنے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کو لے کر مصر چلے جائیں. اب فرعون بھول گیا ہوگا، اسے کیا یاد رہا ہوگا کہ دس سال پہلے آٹھ سال پہلے کیا واقعہ ہوا تھا. تو میں خاموشی کے ساتھ جا کر مصر میں کہیں جا کر آباد ہو جاؤں گا. فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی، وقال بأهله، اور اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے، آنس من جانب طور نارا، تو انہوں نے طور پہاڑ کی طرف آگ کو دیکھا. اب یہ تفسیر اس سے پہلے سورہ طہ میں اور سورہ شعراء میں اور ابھی سورہ نمل میں آ چکی ہے. فرمایا آنس من جانب طور نارا، انہوں نے طور پہاڑ کے پاس دیکھا آگ کو. کالا جی اہل ہند کسو، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، انی آنس تو نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں تمہارے لیے اس آگ کے پاس سے کوئی اطلاع لے آؤں آگے جانے کے راستے کی. فطر کی طرف راستہ کس طرح سے جاتا ہے. او جذبت من النار لعلکم تفتلون, اور یا میں آگ میں سے کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کرو. فلما اتاہا, تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس آگ کے پاس, نودیا من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجر, تو وادی کے دائیں کنارے سے درخت کے مبارک حصے میں سے ایک آواز آئی, آواز لگائی گئی, ان یا موسیٰ انی انا اللہ, کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں, رب العالمین تمام جہانوں کا رب, وان القی عصاک, اور یہ کہ تم اپنے عصا کو پھینکو. فلما رآہا تہتز کأنہا جان, تو جب انہوں نے اس عصا کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے اور گویا کہ وہ ہے ایک سانپ, ولّا مدبرا ولم یعقب, تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے اور واپس نہ آئے. یا موسیٰ, اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, اقبل ولا تخف, آگے آؤ اور ڈرو نہیں, انک من الآمنین, تم پوری طرح سے امن میں ہو, کوئی خطرہ نہیں. اس لوگ یدا کا کی جائے دیکھا, اور ایسا کرو کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گربان میں ڈالو, تخرج بیضاء من غیر سوء, نکلے گا وہ بالکل روشن بغیر کسی بیماری کے. وضمم الیک جناحک من الرعب, جب بھی تمہیں کوئی خوف محسوس ہو تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لیا کرو, اپنے کندھوں کے ساتھ ان کو ملا لیا کرو, اپنے جسم کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ملا لیا کرو. فسانے کا برہانان من ربک, اے موسیٰ یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے, الا فرعون و ملائہ, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, انہم کانوا قوما فاسقین, اور بے شک وہ فاسق لوگ ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا, موسیٰ علیہ السلام اب گھبرائے کہ میں تو چپکے سے مصر میں جا کر آباد ہونا چاہ رہا تھا, اور اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں فرعون کی طرف, اس کی قوم کی طرف, اور اللہ مجھے بھیجنا ہے فرعون کی طرف, تو اگر میں اس کے پاس چلا گیا وہ مجھے پہچان لے گا اور میرے خلاف انتظام کرے گا, اس لیے کہ میں نے ان کا ایک بندہ مار دیا تھا غلطی سے. قال رب انی قتلت منہم نفسا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میں نے تو میں سے ایک شخص کو مار دیا تھا, قتل کر دیا تھا, فاخاف ان یقتلون, تو میں ڈرتا ہوں وہ مجھے ماریں گے, بدلے میں وہ میری جان لے لیں گے. واقعی ہارون, اور جو میرا بھائی ہارون ہے, وہ افصح منی لسانا, وہ مجھ سے گفتگو کے اعتبار سے زیادہ فصیح ہے, زیادہ وضاحت سے اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہے. فارسلہ معی رضانا, تو اے اللہ اس کو میرے ساتھ بھیجیے مددگار کے طور پر, یصدقونی, کہ وہ میری تصدیق کرے, انی اخاف ان یکذبون, بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹا دیں گے. قال سنسد عضد عاد اخیک, اللہ نے فرمایا کہ میں قریب تیرے بازو کو مضبوط کر دوں گا تیرے بھائی کے ذریعے سے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, اور میں تم دونوں کے لیے ایک ایسا غلبہ رکھوں گا, فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا, کہ میری نشانیوں کی وجہ سے وہ تم دونوں کی طرف پہنچ نہ سکیں گے. ایسی نشانی دوں گا کہ فرعون دیکھ کر ڈر جائے گا اور تمہارے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکے گا. أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ, بے شک تم دونوں اور جو بھی تمہاری پیروی کریں گے وہی لوگ غالب آئیں گے. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات, جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ, قالوا ما هذا الا سحر مفترى, انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے مگر ایک جادو ہے گھڑا ہوا. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين, اور ایسی بات ہم نے اپنے پچھلے آباء اجداد میں نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہو, یہ بات ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی. فقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا رب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے. ومن تقول له عاقبت الدار, اور کون ہے کہ جس کے لیے عاقبت کا گھر ہے. انه لا يفلح الظالمون, اور بے شک ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے. وقال فرعون یا ایها الملأ, اب اس کے بعد فرعون نے توجہ ہٹانے کے لیے, وہ جو میں نے آپ کو آج شعر سنایا تھا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر, پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی شاعری. تو موسیٰ علیہ السلام کی ان معجزات کا چرچا تو ہو گیا پوری قوم میں, اور لوگ متاثر ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے. تو فرعون نے توجہ ہٹانے کے لیے اصل حق سے اس نے پھر ایک تدبیر شروع کی. قال فرعون, وقال فرعون یا ایھا الملأ, کہا فرعون نے کہ اے سردارو, ما علمت لکم من الہ غیر, میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں پاتا, نہ جانتا ہوں کسی معبود کو. فاوقدنی یا حامان الطین, تو ایسا کرو کہ اے حمان تم ذرا گارے کے اوپر آگ جلاؤ، یعنی گارے کو آگ کے اندر پکاؤ، پکی اینٹیں گویا اس کے ذریعے سے بناؤ، جلا کر ریت کو گارے کو جلا کر اس سے اینٹیں بناؤ، پھر کیا کریں گے، فج المی سرحد، اور ذرا میرے لیے ایک محل بناؤ، لالی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں ذرا اوپر جا کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ کر آؤں، ایک اونچا سا محل بناؤ، پھر میں اس محل کے اوپر چڑھ کر جاؤں گا اور جا کے دیکھوں گا کہ آیا کوئی موسیٰ کا معبود ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا، تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، اب لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے اینٹیں تیار ہو رہی ہیں، ان کو گارے کو گرم کر کے اینٹیں بنائی جا رہی ہیں، اب اس کے بعد محل بن رہا ہے، اسی میں کافی عرصہ لگ جائے گا، لوگ محل ہی دیکھتے رہیں گے، پھر لوگ انتظار کریں گے کہ فرعون صاحب محل پہ چڑھ کر اوپر جاتے ہیں اور جا کر دیکھ کر آتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ فرعون نے کیا اصل حقائق سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور فرعون نے کہا کہ بے شک میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹوں میں سے ہیں، مستکبرا ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق، تو تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی زمین میں ناحق، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، تو پھر ہم نے پکڑ لیا موسیٰ، پکڑ لیا فرعون کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا میں، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اور ذرا اے نبی دیکھیے تو صحیح کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے انہیں امام بنا دیا ہے کہ وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ مراد یہ ہے کہ اب یہ فرعون گویا ایک سمبل بن گیا ہے ہر زمانے میں ظلم کی، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ وقت کا فرعون ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر زمانے میں یہی وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں لوگوں کو جہنم کی طرف، وہ یوم القیامت لا ینصرون، انہوں نے اپنا کردار کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ ان کا کردار اس بات کی دعوت دیتا ہے لوگوں کو کہ آؤ آگ کی طرف، آؤ جہنم کی طرف، وہ یوم القیامت لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، وہ اتبانا ہوں کی حاضح دنیا لانا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے پیچھے لگا دی ہے لانا، جیسے میں نے عرض کیا کہ فرعون ایک گاڑی بنا ہوا ہے، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئی، وہ یوم القیامت ہم من المذبوحین، اور قیامت کے دن بھی وہ ہوں گے ان لوگوں میں سے کہ جنہیں ناپسند کیا جائے گا، کبھی تباہر جسے ہم کہتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ لوگ ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جو ناپسندیدہ ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، مِن بَعْدِ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، بہت ساری اس کے بعد ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا تھا، قوم عاد کو، قوم ہود کو، قوم نوح کو، قوم ثمود کو، قوم لوط کو، قوم شعیب کو، پانچ قومیں بڑی بڑی جن کا جو قرآن پاک میں آیا اللہ نے ان کو ہلاک کیا، تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد ہم نے ان سے پہلی کئی جماعتوں کو ہلاک کیا تھا، بصائر للناس، وہ لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی، ایسی کتاب تھی کہ جس میں واقعتا کھلے کھلے دلائل تھے، وہ ہدوں و رحمہ، اور وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نہیں تھے اس غربی کنارے پر، اس قضینا الی موسیٰ الامر، جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا حکم سنایا تھا، ہم نے ان کو نبوت تک سرفراز کیا تھا، وما کنت من الشاہدین، اور آپ اس وقت نہیں تھے مشاہدہ کرنے والے ہیں، ولکننا انشانا قرونا، اور لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، فتطاول علیہم العمر، اور پھر ان کے اوپر ایک مدت بیت گئی، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نسلیں پیدا کی، ایک مدت بیت گئی، اب آپ آئے ہیں، آپ اس وقت موجود نہیں تھے کہ ان مکے والوں کے سامنے آپ کو اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو اللہ نے رسول سنا ہے، اللہ نے وحی کی ہے، ابھی تو آپ سنا رہے ہیں، تو ثابت ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما کنت ساویاً فی اہل مدین، اور نہ ہی اے نبی آپ رہتے تھے مدین والوں میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ہماری آیتیں ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ آپ مدین میں موجود تھے اور آپ وہاں سے آنکھوں دے کا حال کوئی ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، نہیں، ولکننا کنا مرسلین، اور لیکن ہم رسول بھیجنے والے ہیں، وہ ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ وما کنت بجانب طور اذ نادینا، آپ طور پہاڑ کے دائیں جانب نہیں تھے، جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اور ہم نے انہیں سر پہ ہم کلامی بخشا تھا. بلا کے رحمت ہم نے رب دے, لیکن اے نبی آپ کے رب کی رحمت ہے. یہ تم ذرا قوم ما اتاہم من نذیر من قبل, تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے خبردار کرنے والا نہیں آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2500 سال تک کوئی رسول مکہ کے علاقے میں نہیں آیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہم الاؤنس دے رہے ہیں ان کو کہ آپ ان کے پاس آئے ہیں جبکہ ان کے آبا اجداد کے پاس کوئی رسول کو خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. تو فرمایا لیکن ذرا قوم ما اتاہم من نذیر من قبل, تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. لعلہم یتذکرون, شاید کہ وہ اس سے کوئی نصیحت حاصل کرے, کوئی سبق حاصل کرے. ولولا, اب یہاں پر الفاظ محذوف ہیں, ولولا ارسلنا, اگر نبی ہم نے آپ کو نہ بھیجا ہوتا, ان تصیبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم, اور اس پر اگر آج آپ کی کوئی مصیبت بسبب اس کمائی کے جن کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی مصیبت آتی تو کیا ہوتا, اگر ہم نے آپ کو نہ بھیجا ہوتا تو کیا ہوتا, اگر کوئی مصیبت آتی ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے تو کیا ہوتا, کیا کہتے. فیقول, تو یہ کہتے, ربنا اے رب ہمارے, لولا ارسلت الینا رسولا, تو نے کیوں نہیں ہماری طرف کوئی رسول بھیج دیا, فنتبع آیاتک, کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے, ونکون من المؤمنین, اور ہم ہو جاتے مؤمنوں میں سے. پھر یہی لوگ اللہ سے شکوا کرتے کہ اللہ آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا, اگر آپ بھیجتے رسول تو ہم اس طرح سے تباہ نہ ہوتے. فلما جاء اهم الحق من عندنا, تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آ چکا ہے, قالوا, اب وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں, لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ, کہ ان محمد کو کیوں نہیں دیا گیا اس طرح سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. یہ خود ہی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی لکھی ہوئی صورت میں, تو یہ محمد پر لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں اترتی. یہ خام خواہ ان کا بہانہ ہے. اولم جب قرو بما اوتیا موسیٰ من قبل, کیا یہ لوگ اس سے پہلے کفر نہیں کر چکے اس کا, اس کتاب کا, اس تورات کا بھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. کالو سحران تظاہرا, اور یہ تو کہتے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں جن کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اس لیے کہ تورات کے اندر بھی بہت ساری پیشن گوئیاں قرآن مجید کے حوالے سے تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی. تو کہا کہ یہ قرآن اور تورات یہ دونوں جادو ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. وقالوا انا بكل كافرون, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے انکاری ہیں, تورات کو مانیں گے نہ قرآن کو مانیں گے. قل, اے نبی آپ ان سے کہیے, اچھا, فاتو بے کتاب من عند اللہ, ایسا کرو کہ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ, ہو وہ احدہ منہما, جو کہ ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو, اتبے ہو, میں اس کی پیروی شروع کر دوں گا, بشرطے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے آیا اور وہ تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو. ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو اپنے اعتراض میں. فإن لم يستجيبوا لك, تو اے نبی اگر انہوں نے آپ کی بات کا جواب نہ دیا, کوئی کتاب نہ لا سکے, فعلم, تو آپ جان لیجئے, انما یتبعون احواءہ, کہ وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدى من اللہ, اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو کہ خواہشات کی پیروی کرے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ہدایت اور رہنمائی کے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین, بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا بیان یہاں مکمل ہوا. اب اس کے بعد ذکر آ رہا ہے حبشہ کے ایک وقت کا. حبشہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے اور وہاں پر اسلام کی دعوت پہنچی, تو شاہ نجاشی رحمت اللہ علیہ نے 20 افراد کا ایک وقت بھیجا مکہ. وہ لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پہلے مذہباً عیسائی تھے, اب وہ مسلمان ہو گئے. ابو جہل نے ان کے ساتھ بڑی گستاخیاں کی, بڑی زیادتی کی, لیکن جو اللہ کے رسول کی ہدایت تھی اس کے مطابق انہوں نے کسی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا, بلکہ بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے برائی کا دفاع اچھائی کے ساتھ کیا. فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور ہم ان مکے والوں کی طرف پے بہ پے اپنا کلام بھیج رہے ہیں, مسلسل اپنا کلام نازل کر رہے ہیں, مسلسل اپنی آیتیں اتار رہے ہیں ان کی طرف, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, شاید کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں, شاید کہ سدھر جائے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ، البتہ وہ کہ جن کو ہم نے ان سے پہلے کتاب دی تھی، فَهُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لا رہے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر یہ قرآن تلاوت کیا گیا، قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق پر ہے، اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور ہم اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آخری رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو گویا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے وہ بھی اس زمانے کے اعتبار سے مسلمان تھا، تو اہل کتاب نے کہا، عیسائیوں نے کہا، حبشہ کے، کہ ہم تو پہلے بھی مسلمان تھے، ہم اس وقت بھی جو آخری نبی تھے ان پر ایمان رکھتے تھے، اب یہ نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پر بھی ایمان لے آئے ہیں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا اجر دیا جائے گا دو مرتبہ، دگنا اجر دیا جائے گا، بما صبر، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، یہ پہلے بھی مسلمان تھے اس کا بھی اجر، اور اب ان کے سامنے اللہ کے آخری نبی آ گئے ان پر بھی ایمان لے آئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور اس وجہ سے کہ یہ برائی کا جواب اچھائی سے دے رہے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کر رہے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب انہوں نے نا یعنی باتیں سنی، ابو جہل کی طرف سے کچھ خرافات کچھ گانیاں سنی، آرزو ان ہو، تو انہوں نے اس سے اعراض کیا، انہوں نے نوٹس نہیں دیا ابو جہل کی گستاخیوں کا، وَقَالُوا لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ سلامتی کوئی محبت والی نہیں ہے، یہ وہ سلامتی جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ کسی جاہل سے جب الجھنا ہو تو پھر آدمی بجائے اس کے کہ لڑ بھڑ کے علیحدہ ہو، سلام کر کے علیحدہ ہو جائے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عباد الرحمان جب جاہلوں سے کوئی جاہل عباد الرحمان سے الجھ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بھائی سلام، تو یہ سلام ودائی ہے، یہ سلام جو ہے وہ متارکت ہے، یہ علیحدہ ہونے والا سلام ہے، یہ کوئی سلام محبت والا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، لا نبتغ الجاہلین، ہم بے سمجھ لوگوں سے، جذباتی لوگوں سے، جاہلوں سے نہیں الجھتے، اب اس کے بعد ایک ایسی بات بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کے رسول کے لیے بڑی اذیت ناک تھی، کہ باہر سے حبشہ سے لوگ آ کر مسلمان ہو گئے، اور عین مکے میں ان کے چچا ابو طالب تھے جو دشمن بھی نہیں تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی کا بڑا ساتھ دیا ہے، سرپرستی کی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اس پہ اللہ کے رسول کو شدید دکھ تھا، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دلجوئی فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی جس کو آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، آپ نے ابو طالب کو مرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو تاکہ میں گواہی دے دوں کہ ابو طالب مرتے وقت مسلمان ہو گئے تھے، ابو طالب نے کہا کہ نہیں، ورنہ مکے کی بوڑھیاں کہیں گی کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب کس قدر جاہلیت، بہرحال جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولگا ہوگا، فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی جس کو آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب واقف ہے ان سے جو لوگ کی ہدایت پر ہیں، وَقَالُوا إِنَّ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد اگر ہم نے آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کی تو تخطف من ارضنا، تو ہم زمین میں اچک لیے جائیں گے، یہ ابو سفیان کے الفاظ تھے، ایک مرتبہ حضرت یاسر کے صاحبزاد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عین مکے کے سرداروں کے درمیان جا کر پہنچ گئے حرم میں جہاں سردار بیٹھے ہوئے، اور جا کر کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں کو غصہ ہے کہ یہ جرت کہ یہ سرداروں کے پاس آ کر اس طرح کی بات کر رہا ہے، ابو سفیان کی بعد میں مسلمان بھی ہوئے بڑے فہم و فراست والے انسان، انہوں نے کہا اس کو کچھ مت کہو میں سمجھاتا ہوں اس کو، انہوں نے کہا اے نوجوان اگر ہم نے تمام معبودوں کا انکار کر دیا سوائے اللہ کے تو ہماری پوری معیشت بیٹھ جائے گی، پورے عرب کے لوگ ہمارے تجارتی قافلوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان قبیلوں کے بت مکہ میں موجود ہیں. اگر ہم نے ان بتوں کو یہاں سے نکال دیا تو پھر ہمارے تجارتی قافلوں کو پروٹیکشن وہ ختم ہو جائے گی، جیسے دوسروں کے قافلے لٹتے ہمارے بھی لٹیں گے، تو ہماری پوری معیشت بیٹھ جائے گی اگر ہم نے ان بتوں کو یہاں سے نکال دیا. اور ان بتوں کی وجہ سے سارا سال لوگ خانہ کعبہ میں آتے ہیں ان کی عبادت کے لیے، تو اس سے ہمارا کاروبار یہاں پر چمکتا ہے، نذرانے قربانی کا گوشت ہمارے پاس آتا ہے، تو ہماری پوری معیشت بیٹھ جائے گی. تو انقلابی دعوت تو ہوتی وہ ہے جو کہ موجودہ نظام کے جڑوں پر پیشہ بن کے گرے. اللہ کے رسول کی دعوت واقعی ایسی تھی کہ جو ان کو ظالمانہ نظام کے خلاف ایک پیشہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، اگر ہم نے آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو تختف من ارضنا، تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے. فرمایا اولم نمکن لہم ہمر حرم آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے اس امن والے حرم کو بسایا نہیں؟ اس حرم کی حرمت کس نے قائم کی ہے؟ کیوں لوگ حدود حرم میں لائی نہیں کرتے؟ کیوں حدود حرم میں امن و اطمینان ہے؟ کس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ فرمایا ہمارے حکم سے، اللہ نے سب کچھ کیا ہے. کیا ہم نے ان کے لیے یہ امن والا حرم نہیں بسایا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور ہر طرح کے میوے ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. دور دور سے چونکہ یہاں پر زائرین آتے ہیں، لہذا ان کے لیے پھر یہاں کاروبار چمکتا ہے، تو لوگ دور دور سے میوے پھل کفری چیزیں یہاں پر لے کر آتے ہیں. رسک من لدنا، یہ رسک ہماری طرف سے ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتا، اور ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا جو کہ اپنی معیشت پر اترا رہی تھی، جن کی معیشت بڑی مضبوط تھی. فتن کا مساکر ہو، دیکھو ذرا ان کے کھنڈرات، ان کے مسکل، ان کے گھروں کو. لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، کہ پھر ان کے بعد وہ گھر آباد نہ ہوئے مگر بہت کم. وکنا نحن الوارثین، اور ہم ہی وارث ہیں. قوم عاد کی معیشت بہت مستحکم تھی، لیکن اس قوم عاد کا پھر کیا انجام ہوا؟ فما کان ربک مہلک القرا، اے نبی آپ طرف کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے. حتی یبعث فی امھا رسولا، جب تک کہ اس بستی کی ماں میں یعنی مرکزی بستی میں اللہ رسول نہ بھیج دے. وہ بستی جو کہ دارالخلافہ ہو، اور جہاں تمام بستیوں سے لوگ اس مرکزی بستی میں آتے ہوں، تاکہ وہاں سے پیغام تمام بستیوں میں پہنچ جائے. مکے میں اللہ کے رسول دعوت دے رہے تھے، وہیں سے وہ دعوت کئی بستیوں میں، کئی قبیلوں میں پہنچی، اس لیے کہ ان قبیلوں کے لوگ مکہ میں آتے تھے. مکہ ان کا تجارتی اور مذہبی مرکز تھا، اور مدینے بھی دعوت یہی مکے سے پہنچی. حج کے لیے لوگ آئے تھے مدینے سے، اور ایماندار مدینے میں بھی دعوت پہنچ گئی. فرمایا آپ کا رب کسی بھی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا، بستیوں والوں کو ہلاک نہیں کرتا. حتی یبعث فی امھا رسولا، جب تک ان بستیوں کی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج دے. یتلو علیہم آیاتنا، اور وہ رسول ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں. وما کنا مہلک القرا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں. وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر اس کے بعد جبکہ وہ بستیوں والے ظلم پر اتر آئے. نہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، نہ فضل ہم پر بھی نہیں آیا. نہ ہمارے دانشور کہیں یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن یہ کہ جو بےچارے اچانک اللہ کے پاس چلے گئے، ان سے پوچھیے ان کے لیے کون سی تنبیہ ہے؟ اچانک ان کے سارے جو منصوبے ہوں گے دھرے کے دھرے رہ گئے. اچانک توبہ کی توفیق بہت سو کو نہیں ملی. تو اللہ سے یہ دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے اللہ ان کو اس وجہ سے معاف کر دے. باقیوں کے لیے تنبیہ ہے، لیکن جن کے ساتھ ہوا ہے تو آخر کیا ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہے؟ کیا بڑا صالح معاشرہ ہے کہ یہاں پر شرم و حیا کی اقدار بہت عمدہ طریقے سے جاری اتار رہی ہے؟ کیا اس معاشرے میں سود کی لعنت نہیں ہے؟ کیا اس معاشرے میں وبد کی دہائی نہیں ہے؟ کیا جھوٹ کا دھوکہ دہی کا رشوت نہیں ہے؟ تو ہم تو کب سے اللہ کے عذاب سے مستحق ہوئے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بھی ہم پر کرم کیا ہے کہ اللہ نے صرف ایک چھوٹا جھٹکا دیا ہے. میں نے ذرا کیا تھا، تقریباً 40 لاکھ افراد زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ہلاکتیں جو ہیں وہ تقریباً کوئی 3-4 لاکھ کے درمیان ہیں. تو 10% ہلاکتیں ہوئی ہیں ذرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ زلزلے سے ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق دے. فرمایا وما کنا مہلک القرا، ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں. الا واہلھا ظالمون، مگر اسی وقت جبکہ وہ بستیوں والے ظالم ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں. وما اوتی تم من شیئ، اور دیکھو جو بھی تمہیں کوئی چیز دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا، وہ اس دنیا کی زندگی کیا ہی ساز و سامان ہے اور اس دنیا ہی کی زندگی کی زیب و زینت ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وہ ابقا اور وہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ کے پاس جو نعمتیں ملیں گی روز قیامت وہ بہتر ہوں گی، اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. افمن وعدناہ وعدا حسنا، بلا سوچو تو صحیح کہ وہ شخص کہ جس سے ہم نے ایک اچھا وعدہ کر رکھا ہے، آخرت کی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، فہو لاقی، اور وہ اس وعدے کو پانے والا بھی ہے. کمم متاناہ متاع الحیات الدنیا، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیا کی زندگی میں کچھ سال و سامان دے دیا ہے؟ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو آئے گا گرفتار ہو کر، پکڑا ہوا آئے گا، تو اس کو تھوڑے عرصے کے لیے تو نعمتیں مل گئی، ہمیشہ ہمیشہ قید میں چلا گیا گیا، وہ بہتر ہے وہ کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور اس وعدے کو پائے گا. وہ یوم ینادیہم، اس روز اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، فیقول، پھر اللہ ان سے پوچھے گا، اینا شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری سفارش کریں گے، تمہیں بخشوا لیں گے، کہاں گے؟ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ کہ جن پر قول یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دفع کا اطلاق ہو گیا، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، وہ اشارہ کریں گے اپنے لیڈروں کی طرف، کہا وہ لیڈر سیاسی ہوں یا یہ ہے کہ مذہبی پیشوا ہوں، پادری ہوں، پنڈت ہوں، جعلی پیر ہوں، اور یا یہ ہے کہ جیسے آج کل کے سیاسی قائدین ہیں اس طرح کے قائدین ہوں، دنیا دار قسم کے. وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، وہ کہیں گے کہ یہ ہیں اے اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. وہ لیڈر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اغویناہم کما غوینا، ہاں ہم نے ان کو بہکایا تھا، ہم نے ان کو غلط نظریات، غلط نعرے، غلط عقیدے دیے تھے، کما اغوینا، جیسے کہ ہم خود بہکے ہوئے تھے. تبرانا الیہم ما کانوا ایانا یعبدون، اور اے اللہ ہم تیرے حضور اعلان برات کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، مراد یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت سے ہم غافل تھے. وقیلتو شرکاءکم، اللہ کہے گا پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم، تو وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ ہدایت پر ہوتے. فیوم ینادیہم، اس روز اللہ تعالیٰ نے پکارے گا، فیقول، پھر ان سے پوچھے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ فعمیت علیہم الانباء یومئذ، تو اس روز اندھی پڑ جائیں گی ان پر تمام خبریں. فہم لا یتساءلون، اور پھر وہ آپس میں بھی دوسرے سے پوچھ کر سکیں گے، وہاں پوچھ کر مشورے سے کوئی جواب دے دے، اس کا بھی امکان نہ ہوگا. فاما من تاب، سوائے اس کے پس وہ کہ جس نے توبہ کر لیا، وہ آمنا، اور اپنے ایمان کی پھر سے تجدید کی. یہ مضمون بار بار آ رہا ہے کہ گناہ انسان اسی وقت کرتا ہے جبکہ ایمان زائل ہو جاتا ہے، تو توبہ کے بعد پھر سے شعوری طور پر انسان کلمہ پڑھے گا. تو جس نے توبہ کی، وہ آمنا، اور اپنے ایمان کو اس نے پھر سے تازہ کیا، وہ عمل صالحا، اب اس کے بعد توبہ نے اس کی زندگی بدل دی. کسی بھی عمل کی قبولیت کی علامت اس عمل کے انسان کے کردار پر اثرات ہیں. رمضان سے پہلے آپ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، صرف رمضان سے پہلے آپ ڈرامے فلمیں بےحودیاں دیکھتے تھے، رمضان سے پہلے آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، رمضان کے بعد اگر آپ کی زندگی بدل گئی تو دنیا ہی میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کے روزے قبول کر لیے. توبہ سے پہلے، توبہ کے بعد زندگی بدل گئی، اس کا مطلب یہ کہ توبہ قبول ہو گئی. تو فرمایا کہ جس نے توبہ کی، اپنے ایمان کی تجدید کی، وہ عمل صالحا، اور پھر اچھا عمل کیا، فعسى ان يكون من المفلحين، تو پھر قریب ہے کہ وہ ہوگا فلاح پانے والوں میں. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اے نبی آپ کا رب ہے وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے وہ پسند کرتا ہے. ما كان لهم الخيار، اور اللہ کے سوا دوسروں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ تعالی عما يشركون، اللہ تعالی پاک ہے، بلند و بالا ہے اس صرف سے جو کہ وہ کر رہے ہیں. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، اے نبی آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے وہ ظاہر کرتے ہیں. وہ هو الله لا اله الا هو، وہ اللہ تبارک و تعالی ایسی ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ, اسی کا شکر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ, اور حکم کا فیصلے کا اختیار بھی اسی کو ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ, اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو, اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو تاریخ کر دے مسلسل قیامت کے دن تک کے لیے, من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, تو کون ہے تمہارا معبود اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی کو لے آئے؟ افلا تسمعون, تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم, ان سے پوچھے کیا تم دیکھتے ہو, ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تاریخ کر دے دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک, من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ, تو کون ہے تمہارا معبود اللہ کے سوا جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ افلا تبصرون, تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ, یہ تو اللہ کی رحمت میں سے ہے, جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ, اس نے تمہارے لیے بنایا ہے رات کو اور دن کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, ولتبتغوا من فضلہ, اور تاکہ تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کر سکو. رات کو سکون حاصل کرو, آرام کرو سو, اور دن میں جا کر پھر سے تازہ ہو کر فریش ہو کر اور اپنی روزی کماؤ, اپنا رزق حاصل کرو. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم اس اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. ویوم ینادیہم, اور اس روز اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا, فیقول, اور پھر اللہ ان سے پوچھے گا, اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, کہاں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کر کے ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے, کہاں وہ؟ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. یہ مضمون اس سے پہلے تین مرتبہ آ چکا ہے, سورہ نساء آیت نمبر 41 میں, سورہ نحل آیت 84 میں, سورہ نحل میں آیت نمبر 90 میں, کہ اللہ تعالیٰ رسول جو ہر امت کے انہیں کو کھڑا کریں گے اور وہ سرکاری گواہ کے طور پر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کی تعلیمات آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا, عمل کیا کہ نہیں کیا, اب آپ ان سے پوچھ لیجئے. تو فرمایا, وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے, فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, پھر ہم ان سے کہیں گے اب تم اپنی دلیل لے کر آؤ, تمہاری دلیل کیا ہے, ہم نے تمہارے اوپر اتمام حجت کر دیا, اب بتاؤ کہ تمہارے لیے پاس کیا دلیل ہے اپنے شرک کی اور اپنی بے عملی کی. فعلموا, پھر وہ جان لیں گے, ان الحق للہ, کہ بے شک حق کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے, حق اللہ ہی کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بات حق ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور جو بھی جھوٹ انہوں نے اس سے پہلے گھڑا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, ہم ان کے نظر و نیاز کرتے ہیں, ہم ان کے مزاروں پر عرس بناتے ہیں, ہم جا کے دعوے چڑھاتے ہیں, یہ قیامت کے دن ہماری بخشش کرا دیں گے, شفاعت کرا دیں گے. فرمایا, جو بھی جھوٹ انہوں نے گڑا تھا وہ سب کا سب ان سے گم ہو جائے گا, بس اللہ انہم ما کانوا یفترون, گم ہو جائے گا وہ جھوٹ جو وہ گڑا کرتے تھے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. صدق اللہ العظیم. سورہ قصص میں اب قارون کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. قارون مالی اعتبار سے بہت مستحکم, یعنی بہت مال و دولت کا مالک تھا, اور چونکہ ابھی سورت میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے محمد کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہماری معیشت بیٹھ جائے گی, تو اللہ نے یہاں پر ایک ایسے شخص کی مثال دی کہ جو ویسے دنیا تک معیشت کے اعتبار سے ایک سمبل ہے, اور کہا جاتا ہے کہ آدمی جو مرضی کوشش کر لے اس کے پاس قارون سے بڑا خزانہ نہیں ہو سکتا. تو جہاں تک قارون کی معیشت تھی وہ ایک بہت بڑا مظہر تھا اس کا کہ بہت مالدار آدمی, معیشت کے اعتبار سے بڑا مستحکم آدمی, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اپنے مال و دولت سمیت وہ زمین کے اندر دس گیا غرق ہو گیا. فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ, بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم, اور وہ ان پر زیادتی کرتا تھا. یہ بات آج پہلے بھی آئی تھی کہ ہمیشہ حاکم قوم محکوم قوم کے ضمیر فروشوں کو خریدتی ہے اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے وہ حکومت کرتی ہے, اور وہ ضمیر فروش وہ حاکم قوم کے ایجنٹ بن کر اپنے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. تو قارون بھی ایجنٹ تھا فرعون کا, تھا قوم موسیٰ میں سے, لیکن ایجنٹ تھا فرعون کا اور اپنے لوگوں پر ظلم کرتا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ, اور ہم نے اسے دیے تھے, اسے دیا تھا خزانوں میں سے. مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, ہم نے اسے دیا تھا ایسے خزانوں میں سے کہ جس کی کنجیاں اٹھاتے ہوئے تھک جاتے تھے وہ مزدور جو بڑی قوت والے تھے. اب یہاں کنجی سے مراد وہ کنجی نہ سمجھے چابی جو کہ اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے, بلکہ اس سے مراد اصل میں ہے کہ بڑے بڑے اڑنگے ہوتے تھے جو ایسے گوداموں کے دروازوں کے سامنے لگائے جاتے تھے کہ جن گوداموں کے اندر خزانہ جمع ہوتا تھا. ایک جگہ ہے جہاں خزانہ جمع ہے, اس کے گرد چار دیواری ہے, تو جو بڑے بڑے پھاٹک ہوتے تھے ان پھاٹکوں کے ساتھ بڑے بڑے اڑنگے لگائے جاتے تھے تاکہ وہ پھاٹک کوئی کھول نہ سکے, تاکہ خزانے کی حفاظت ہو سکے. تو ان اڑنگوں کو کہا جاتا تھا کنجیاں یا چابی, کہ گویا یہ چابی ہے, یہ اگر چابی ہٹ گئی یا اڑنگا ہٹ گیا تو پھاٹک کھل جائے گا اور کوئی بھی گودام میں جا سکتا ہے اور اس کی رسائی خزانے تک ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ اس کو ہم نے خزانوں میں سے دیا تھا کہ ان خزانوں کی کنجیاں وہ بڑی مشکل سے بہت قوت والے مزدور اٹھا پاتے تھے. اس قال له قومه, یاد کرو جبکہ قارون سے کہا تھا ان کی قوم نے, گاڑی نمبر ہے ACJ 345 غلط پارک ہے, ACJ 345 غلط پارک ہے, اس کو ذرا ٹھیک کر لیجیے. بسم اللہ اول و آخرا. اس قال له قومه, یاد کرو جبکہ قارون سے اس کی قوم نے کہا تھا, لا تفرح, کہ قارون اتراؤ نہیں, ان اللہ لا يحب الفرحین, بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اور جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تیاری کرو, اس اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا کچھ مال جمع ہو جائے صدقہ و خیرات کی صورت میں, اور وہاں پر جا کر تمہیں اجر ملے. ولا تنسى نصيبك من الدنيا, اور دیکھو جو دنیا میں تمہارا حصہ وہ بھی مت بھولو, اتنی بخیلی مت کرو, کنجوسی مت کرو, اللہ نے اگر دیا ہے تو وہ تمہاری غذا میں تمہارے لباس میں نظر آنا چاہیے. تو تم دنیا میں بھی جو تمہارا حصہ اس کو مت بھولو, پیسہ ہے تو کس لیے ہے, خرچ کرو, کھاؤ پیو, بخل نہ کرو, کنجوسی نہ کرو. تو گویا وہ شخص بخیل بھی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا مال و دولت دیا تھا, وہ اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتا تھا. تو قوم نے مشورہ دیا کہ تکبر نہ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخر بھی اپنے سمار اور دنیا کے اندر بھی اس سے فائدہ اٹھا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور نیک کرو, نیک بن جاؤ, بھلائی کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے. وَلَا تَبْذِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد مچاتے مت پھرو, جو تم فرعون کے ایجنٹ بن کر اپنے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہو, اس سلسلے کو بند کرو. ان اللہ لا يحب المفسدين, بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب قارون کا جواب سنیے, یہ اصل میں ہے مادہ پرستی. قال انما اوتیتہ علی علم عندی, اس نے کہا کہ بے شک مجھے دیا گیا ہے اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے, یہ میرا علم ہے, میری سمجھ بوجھ ہے, میری ذہانت ہے, میری منصوبہ بندی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اتنے خزانوں کا مالک بنا ہوں. تو گویا اس نے سارے کا سارا کریڈٹ اس نے اپنے آپ کو, اپنی صلاحیت کو, اپنے علم کو, اپنے فہم کو دیا. اب علم یعلم, اللہ کا جواب سنیے, کیا وہ جانتا نہیں تھا, ان اللہ قد اهلك من قبله من القرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر چکا ہے، من ہو اشد منہ قوتا و اکثر جمعا، کہ جو اس سے زیادہ مضبوط تھیں قوت کے اعتبار سے بھی اور کثیر تھیں اپنے مال و اسباب کے اعتبار سے بھی، جو خزانے جمع کیے تھے ان خزانوں کے جمع کرنے کے اعتبار سے بھی، بلا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور اللہ تعالیٰ سے مجرموں کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سے پوچھے کہ اللہ بتائیے آپ نے کس وجہ سے فلاں قوم پر عذاب نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. فخرج علی قومہ فی زینتہ، اب ایک خاص دن کا واقعہ ہے جبکہ قارون ذرا اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے نکلا اپنے بستی میں. فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر وہ قارون اپنی قوم کے سامنے آیا، نکلا اپنے محل سے، فی زینتہ ہی اپنی پوری زیب و زینت میں. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو کہ دنیا ہی کی زندگی کے طلبگار تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے لیے بھی وہ کچھ ہو جو قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑے نصیب والا ہے. قارون کے شان و شوکت، اس کا ٹھاٹ باٹ، اس کا اعلیٰ لباس دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی ایسا مل جائے جو اس کے پاس ہے، یہ تو بڑے نصیب والا ہے. وقال الذین اوت العلم، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا، ویلکم، تمہارے لیے خرابی ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ملے گا وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایماندار اور اچھے اعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ کے بدلے کی طرف نگاہ رکھو، قارون جیسا ہونے کی تمنا نہ کرو. یہ قارون اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، باغی ہے، اس کے لیے چار دن کی چاندنی ہے، پھر اس کے لیے اندھیری رات ہے. وہ بہتر بدلہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دے گا، کس کو دے گا؟ جو ایمان لائے گا اور اس پہ عمل کرے گا. بلا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نعمت نہیں ملتی مگر اسی کو جو کہ صبر کرنے والے ہیں. فخسفنا به وبداره الارض، اور پھر ہم نے دھسا دیا اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں. اچانک لوگوں نے صبح دیکھا تو نہ قارون کا محل ہے نہ اس کے خزانے ہیں، وہ اپنے گھر سمیت خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا. کوئی زلزلہ آیا اور زلزلے میں وہ پوری کے پورے اپنے محل سمیت زمین کے اندر غرق ہو گیا. فما کان له من فئه ينصرونه من دون الله، اب کوئی اس کی جماعت نہیں تھی اللہ کے سوا جو اس کی مدد کر سکتے. وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے ہو سکتا، خود بھی بدلہ لینے کے قابل نہیں تھا. واصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اور ہو گئے وہ لوگ جو کہ گزشتہ روز تک کل تک اس جیسا مقام حاصل کرنے کی تمنا کر رہے تھے. یقولون، اب وہ کہنے لگے، ویکأن اللہ یسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، ہائے ہماری خرابی، بے شک اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا رزق وسیع کرتا ہے، جس کا چاہتا رزق کر دیتا ہے. لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لخسف بنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دبا دیتا. ویکأنہ لا یفلح الکافرون، اور اے ہماری خرابی، بے شک کافر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی فلاح نہیں پا سکتے. تلک دار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ جو دنیا میں نہ اپنی برائی قائم کرنا چاہتے ہیں اور نہ دنیا میں فساد مچاتے ہیں. یہ اشارہ اصل میں فرعون اور قارون کی طرف ہے. فرعون تھا جو زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتا تھا، علوا فی الارض، اور قارون کے بارے میں ہم نے پڑھا ابھی کہ وہ زمین میں فساد مچاتا تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا، اللہ کے احکامات کو توڑتا تھا. تو جن کی بھی یہ حرکتیں ہوں گی وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے محروم رہیں گے، جہنم ان کا ٹھکانا ہوگا. تو تلک دار الآخرہ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، نج الحا، یہ ہم نے بنایا ہے ان کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو نہ زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہیں اور جو نہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں برائیوں سے محفوظ رکھے. والعاقبت للمتقین، اور عاقبت یہ متقیوں کے لیے ہے، آخرت متقیوں کے لیے ہے، یعنی آخرت کے انعامات متقیوں کو ملے گئے. من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی لے آیا ایک بھلائی محفوظ رکھ کر، اس کی حفاظت کر کے لے آیا ایک بھلائی، فلہ خیر منہا، اس کے لیے بدلہ اس سے بہتر ہوگا. ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی لے کر آیا ایک برائی، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو بدلہ نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، الا ما کانوا یعملون، مگر وہی جیسا کہ وہ عمل کرتے رہے. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس قرآن مجید کو آپ سمجھیے، اس قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچائیے، اس کی تبلیغ کا حق ادا کیجیے، اس کے احکامات پر عمل کیجیے، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جہاد کیجیے. وہ قرآن مجید کے سارے حقوق کا یہاں پر ذکر ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک نبی جس ہستی نے آپ پر قرآن مجید کو فرض کیا، یعنی قرآن مجید کے حوالے سے کچھ حقوق کچھ ذمہ داریاں آپ پر عائد کی، لرادک الی معاد، وہ یقیناً آپ کو لوٹائے گا آپ کے لوٹنے کی جگہ پر. اب یہاں تفسیر میں اختلاف ہے کہ معاد سے مراد کیا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد مکہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی شدید محبت تھی، اور وجہ محبت کی کیا تھی کہ وہاں پر بیت اللہ تھا. ہجرت سے پہلے آپ خانہ کعبہ کے پاس گئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کعبہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کر رہا ہوں، کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن اس شہر والے مجھے تیرے پاس رہنے نہیں دیتے. تو فرمایا بعض حضرات نے کہ اس سے مراد مکہ ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی کے ساتھ لوٹائے گا واپس مکہ. اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ مقام جنت میں ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس اعلیٰ مقام تک لے جائے گا، یعنی آپ خود آپ کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ آپ پر جس اللہ نے مشقت ڈالی ہے قرآن کے حوالے سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اور آپ اپنے اصل لوٹنے کی جگہ یعنی جنت کے محل کے اندر ضرور پہنچیں گے. قل ربی اعلم من جاء بالہدا، اے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو کہ ہدایت لے کر آیا ہے، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے. وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اے نبی آپ تو اس بات کی امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، آپ کا مزاج کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو پڑھنے لکھنے والا ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کو علمی اعتبار سے کوئی مقام حاصل ہو، نہ آپ کو تحریریں کرتے تھے، نہ شاعری کرتے تھے، نہ کوئی پڑھنے پڑھانے کا آپ کا سلسلہ تھا، آپ تو پہلے بکریاں چلاتے رہے اور اس کے بعد آپ تجارت کے اندر لگ گئے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہوئی کہ اللہ نے آپ کو چنا. وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اے نبی آپ کو اس بات کی امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کو کتاب دی جائے گی، الا رحمت من رب، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس اللہ نے آپ کو چنا اور ایسا اعلیٰ علمی کلام اللہ نے آپ پر نازل فرمایا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، بس آپ ہرگز ساتھی نہ بنیے گا کافروں کو. یہاں پر وہ دباؤ ہے جو اللہ کے رسول پر مکی دور کے آخر میں تھا. پس منظر میں دباؤ یہ تھا کہ اے محمد، بہت عرصہ ہو گیا ہمارا آپس کے اختلافات کا، اب اس کو ختم کرو، ہم کچھ عرصے عبادت کریں گے آپ کے معبود واحد کی، اور آپ پھر کچھ عرصے عبادت کیجیے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی، ہم ساتھ اب مکے میں مل کر رہیں گے اگر ہمارا اس بات پر سمجھوتا ہو جائے. تو قرآن مجید میں یہ مضمون پہلے بھی آیا ہے کہ صاف صاف منع کیا گیا کہ نبی اس سمجھوتے کی اس پیشکش کو آپ رد کر دیجیے. تو فرمایا فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز ان کافروں کے ساتھ ہی نہ بنیے کہ ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کے ساتھ ہو جائیں، ایک سال سب مل کر خالص اللہ کی عبادت کر رہے ہوں اور اگلے سال سب مل کر بتوں کی پوجا کر رہے ہوں، نہیں، آپ ہرگز ان کے ساتھ ہی نہ بنیے. ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور آپ کو ہرگز وہ روک نہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے. وہ یہ بھی کہتے تھے کہ محمد اس قرآن کو بدل کر دوسرا قرآن لے آؤ. فرمایا کہ ہرگز یہ آپ کو روک نہ دیں اللہ کی آیات سے. بعدہ اس انزلت الیک, اس کے بعد کی وہ آیتیں آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں. ودو الا ربے, آپ صرف پکاریے اپنے رب کو, اپنے رب کی طرف آپ پکارتے رہیے, اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے. بلا تکونن من المشرکین, اور آپ ہرگز نہ ہو شرک کرنے والوں میں, یعنی ہرگز آپ ان کے ساتھ مل کر معبودان باطل کی عبادت نہ کریں, معبودان باطل کو مت پکاریں. بلا تقوم اللہ الہ آخر, اور اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبودوں کو نہ پکاریے. لا الہ الا ہو, اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. کلو شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ انور کے. اسی حوالے سے کسی نے فارسی میں بہت پیاری بات کہی ہے, اس آیت کو شعر کا ایک مصرع بنا دیا ہے. کلو شیء ہالک جز وجہ او, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ انور کے. گر نہیں در وجہ او ہستی مجود, تو اگر تمہارا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے تو پھر تمہاری زندگی بھی باقی نہیں رہے گی. تمہاری زندگی, حقیقی زندگی, روحانی زندگی, اعلیٰ سطح کی زندگی صرف تبھی ہو سکتی ہے جب کہ تم اپنے رخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرو. اللہ کا رخ انور ہمیشہ رہنے والا ہے, تمہیں بھی ایک اعلیٰ زندگی مل جائے گی اگر تم اپنے رخ کو اللہ کے رخ کی طرف کر لو. جیسے سورج مکھی کا پھول ہے, وہ سارا دن اس کا رخ رہتا ہے سورج کی طرف, جب سورج غروب ہوتا ہے وہ مرجھا جاتا ہے. تو تم بھی بحثیت انسان ختم ہو جاؤ گے, بحثیت حیوان موجود رہو گے, بحثیت انسان ختم ہو جاؤ گے اگر تمہارا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. صرف اللہ ہی کا رخ اندر باقی رہنے والا ہے, تم بھی تبھی باقی رہو گے انسان کی طرح, انسانی سطح پر, اگر تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم رہے. کلو شیء ہالک جز وجہ او, گر نہیں در وجہ او ہستی بجو. فرمایا کلو شیء ہالک اللہ وجہ, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس اللہ تعالیٰ کے رخ انور کے. لہ الحکم, فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے. وإلیہ ترجعون, اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سورۃ العنکبوت مکی دور کے وقت میں نازل ہوئی, اور یہ وہ دور ہے جبکہ تشدد کا بازار مسلمانوں پر پوری طرح سے گرم تھا. ابتدائی 3 سال مکے والوں نے تشدد نہیں کیا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے تاکہ آپ کا حوصلہ پست ہو جائے. جادوگر کہا, جھوٹا کہا, ساحر کہا, کاہن کہا, سب کچھ کہا, اور مختلف فیصلوں کے اندر آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ اتنا ان کو اذیت پہنچاؤ کہ یہ اس کام کو چھوڑ دے. اللہ نے بعد میں قرآن پاک میں اس دور میں آیت نازل فرمائی, وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اے نبی صبر کیجئے ان کی باتوں پر. لیکن اللہ کے رسول استقامت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ مکے کے 2 طبقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے, آپ پر ایمان لے آئے. ایک سے نوجوان, اس لیے کہ اس عمر میں انسان کے سامنے مسئلے سے نہیں ہوتی, بات صحیح ہے اب کیا نقصان ہو کیا فائدہ ہو ہم ساتھ دیں گے, عمر بڑھتی ہے تو مسئلے سے بہت سارے سامنے آ جاتے ہیں. غلام بھی محسوس کر رہے تھے کہ محمد ہمیں اپنے جیسے انسان سمجھتے ہیں, ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں, بعض اوقات ہمارے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. تو ان کو ایک آزادی کا پیغام نظر آ رہا تھا اسلام کی دعوت میں, وہ ایمان لے آیا. اب 3 سال گزرنے کے بعد جب بچے والوں نے دیکھا کہ ہمارے جوان, ہمارا مستقبل محمد کی طرف جا رہا ہے, اور ہمارے غلام اور محمد پر ایمان لا رہا ہے, اب پھر انہوں نے تشدد کا بازار گرم کر دیا. تشدد نوجوانوں پر بھی, غلاموں پر بھی. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے, ان کو اذیتیں دی گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی پہ لپیٹ کر اور دھواں چھوڑ دیا جاتا تھا. حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا گیا. غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر پر گھسیٹا جاتا تھا. سخت دھوپ ہے, گھسیٹنے والے تھک گئے ہیں, لیکن وہ اللہ کا بندہ استقامت کے ساتھ کہہ رہا ہے احد الاحد احد الاحد, میں صرف ایک ہی ہستی کو معبود مانوں گا. حضرت کے خباب کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو پس منظر میں ان آیات کے ہیں. وہ ایک عورت کے غلام تھے, اور وہ عورت ان سے کام لیتی تھی لوہار کا. بھٹی تھی، اس بھٹی میں وہ لوہے کو پگھلاتے اور مختلف چیزیں بناتے تھے. ایک دن وہ عورت آئی اور اس نے اپنے ساتھ کچھ اور بھی لے کر آئی مردوں کو. انہوں نے انگارے نکالے بھٹی سے، بھٹی کے پاس انگاروں کو بچھایا، حضرت خباب کو ننگی پیٹ انگاروں پر لٹایا، اوپر رکھا بڑا سا پتھر تاکہ اس نے سکے، اور وہاں سے چلے گئے. اور حضرت خباب کہتے ہیں کہ میری چربی پگھلی ہے، خون نکلا ہے جس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہو گئے، لیکن بتایا نہیں کسی کو کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی. اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ذرا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کی مدد آئے، ظلم و ستم کافروں کا بہت بڑھ گیا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بے صبری پر غصہ آ گیا، آپ سیدھے ہو کر بیٹھے اور آپ نے کہا کہ خباب تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کو لایا جاتا تھا، زمین میں گاڑا جاتا تھا اور سر پہ آرا رکھ کر چیر کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ توحید کا لمبردار ہوتا تھا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگیوں سے ہڈیوں پر سے گوشت کو باقاعدہ کھلتا جاتا تھا اور آگ کے علاوہ میں لا کر زندہ ڈال دیا جاتا تھا. خب آپ تم جلدی کر رہے ہو، وہ وقت آئے گا جبکہ سنا سے حضر موت تک ایک سوار جائے گا اور اس سے اللہ کسی بات کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ عرب کا بہت وسیع علاقہ ہے، یعنی جو عرب پورے جزیرے میں عرب کی بیس ہے یمن، کہ یمن کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف جائے گا لیکن اسے سوائے اللہ کی کسی کا ڈر نہیں ہوگا، وہ وقت آئے گا. یہ ہے پس منظر جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جبکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنے پورے عروج پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات، جس کا اصل مفہوم اللہ بہتر جانتے ہیں. ذرا بڑا ہلانے والا انداز ہے. حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، محض یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. تم نے سمجھا تھا کہ بس تم نے کلمہ پڑھ دیا اور تم جنت سے چلے جاؤ گے، جنت آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی. ہم حسب تم تدخل الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے سمجھا تم جنت سے چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. مستم الباسا والذراء والزلزل، انہیں آپ پکڑا تھا تکلیفوں نے سختیوں نے، وہ ہلا مارے گئے تھے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان پکار اٹھتے تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. تو یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت 14 میں آ چکا ہے، سورہ آل عمران آیت 142 میں، سورہ توبہ آیت 16 میں، چوتھی بار آ رہا ہے. یہاں پر انداز زیادہ سخت ہے، انداز میں ایک غیریت ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نے یہ سمجھا تھا، بلکہ کہا جا رہا لوگوں نے یہ سمجھا تھا. جب براہ راست گفتگو نہ ہو اور غیب کا سیدھا اختیار کیا جائے تو اس میں زیادہ سختی ہوتی ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، محض یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور پھر اللہ تعالیٰ لازماً کھول کے رکھ دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ کھول کے رکھ دے گا ان کو جو کہ جھوٹے ہیں. آزمائش سے معلوم ہوگا کہ دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور کون جھوٹا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں امتحانات کے ذریعے سے تو فیصلہ کرے گا سچوں کا اور جھوٹوں کا. اب اس کے بعد گفتگو ہے کفار سے. ایک طرف مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ڈانٹ بھی رہے جیسے بھی ہم نے ڈانٹ سنی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی دے رہا ہے. تربیت کے لیے آپ دونوں انداز اختیار کرتے ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں اور ترغیب بھی ہوتی ہے، کبھی پیار بھی کرتے ہیں اور ڈانٹتے بھی ہیں. ان دونوں کے ساتھ اسی تربیت ممکن ہے. تو اس صورت میں یہ دونوں انداز ہیں، اور گفتگو کا رخ کبھی ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف، کبھی کفار کی طرف. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار کو ڈانٹ رہے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اور کیا سمجھا ان لوگوں نے جو کسی برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو ہمارے مندوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، کیا وہ ہماری پکڑ سے بچ کے نکل جائے گی؟ اما یحکمون، برے فیصلے جو وہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد پھر اشارہ، اب گفتگو پھر مسلمانوں کی طرف ہے، لیکن اب ذرا محبت کا انداز ہے، حوصلے کا انداز ہے. من کانا یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا امیدوار ہے کہ ہاں اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، فإن أجل الله لآت، تو بے شک وہ اللہ کا وعدہ آنے والا ہے. بلال مطمئن رہے ہیں. اگر وہ چیخ رہے ہیں احد الاحد احد الاحد زبان کی وجہ سے ان کی پیاس باہر پیاس کی وجہ سے ان کی زبان باہر آ رہی ہے, پسینے سے شرابور ہیں, زخمی ہو چکے ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے. جس اللہ کی خاطر, جس آخرت کی تیاری کی خاطر مشقتیں جھیل رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آخرت لائے گا, پورا پورا بدلہ دے گا. من کانا یرجو لقاء اللہ, جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ مطمئن رہے. فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ الْآتِ, بے شک اللہ کی ملاقات یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ آ کر رہے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تمہاری چیخوں کو, تمہاری فریادوں کو وہ سننے والا ہے. العلیم, وہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر سختی کا انداز ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, اور جو کوئی بھی جہاد کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے اپنے ہی بھلے کو. اندازہ کیجیے یہاں پر جہاد کس مفہوم میں ہے. مکی دور ہے, مکی دور کا وقت ہے. کیا جنگ شروع ہو گئی تھی اس زمانے میں؟ جنگیں تو شروع ہوئی ہیں مدنی دور میں. تو یہاں پر جہاد جنگ کے معنی میں نہیں ہے. ہم نے جہاد کو مخصوص کر دیا کہ اس کے معنی صرف قتال ہے, نہیں. جہاد بڑا وسیع مفہوم کہا ہے. یہ جہاد نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے, یہ جہاد تبلیغ کی سطح پر بھی ہوتا ہے. مکے میں جہاد کیا ہو رہا تھا؟ وہ جہاد یہی تھا کہ دین قبول کیا, اب اس کے بعد دین پر ڈٹے ہوئے ہیں, ہر طرح کی مشکلات کو جھیل رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, بلکہ اس دین کی تبلیغ کر کے دوسروں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچا کر اور ان کو بھی دار اسلام میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک جہاد ہے. فرمایا جو کوئی اس وقت جہاد کر رہا ہے, ڈٹا ہوا ہے, تمام مشکلات کو, شدائد کو برداشت کر رہا ہے, وہ کان کھول کر سن لے کہ وہ یہ جہاد کر رہا ہے اپنے ہی بھلے کو. اس کا فائدہ بھائی تمہیں کو ہوگا. ان اللہ علی غنی عن العالمین, بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے. اسے جہان والوں کے جہاد کی اور ان کے ایمان کی اور ان کی عبادات کی کوئی حاجت نہیں. جو کر رہے ہو اپنے فائدے کو کر رہے ہو. البتہ پھر اب دل جوئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے اور جنہوں نے اچھے اعمال کی. اچھے اعمال سے مراد کیا ہے؟ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی, ابھی روزے فرض نہیں ہوئے. اچھے اعمال سے مراد یہی ہے کہ دین قبول کیا ہے, اب دین پر ڈٹے رہو اور دوسروں کو بھی اس دین کی دعوت دیتے رہو. آج ہم نے اس دین کی دعوت کو اپنے اعمال صالح کی فہرست سے نکال دیا. بہت کم لوگ دین کے دائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. فرمایا وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جو اچھا اعمال کر رہے ہیں, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ہم لازمن ان سے ان کے خطاؤں کو دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم انہیں بہترین بدلہ عطا کریں گے اس عمل کا جو وہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد نوجوان صحابہ کو ایک عجیب مشکل درپیش تھی کہ ایک طرف والدین کے حقوق ہے, ایک طرف دین اسلام اور توحید ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ, کیونکہ یتیم تھے, والد بچپن میں ان کے فوت ہو گئے تھے, بھی چھوٹے تھے, تو ماں بار بار کہہ رہی ہے کہ دوبارہ اپنے آبا اجداد کے دین پر آؤ, اور مصعب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں نے حق سمجھ لیا ہے, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی اور دھوپ میں بیٹھ گئی کہ میں اب سائے میں نہیں آؤں گی جب تک کہ سعد دوبارہ اپنے آباد جات کے دین پر نہیں آتا اور کھانا نہیں کھاؤں گی. اب یہ نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کیا کریں, ہمارے ماں باپ وہ ہم سے ناراض ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال کے لیے نوجوانوں کو رہنمائی دی. فرمایا فَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے خود ہی وصیت کی ہے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں اس نے سلوک کی, کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, تم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے جو انہوں نے تمہیں پالا پوسا ہے, ان کی خدمت کرو. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر وہ تمہارے ماں باپ تم سے جہاد کرے, اب پھر لفظ جہاد دیکھیے, کیا ماں باپ تلوار لے کر جہاد کریں گے اولاد سے؟ نہیں, وہ جہاد کریں گے فی سبیل الطاغوت. مسلمان کا جہاد ہوتا ہے فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے, اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے, اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہا ہے. مشرک بھی جہاد کر رہا ہے, اس کا جہاد فی سبیل الطاغوت ہے, وہ غلط نظریات کو پھیلانے کے لیے پیسہ بھی لگاتا ہے, جان بھی لگاتا ہے, وہ بھی جہاد کر رہا ہے مال اور جان سے, لیکن غلط مقاصد کے لیے. فرمایا اگر تیرے ماں باپ تیرے خلاف جہاد کرے, کیوں؟ لے کچھ رے کبھی ماں نہیں سڑک کبھی علم, کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، بلا تو طے ہوا تو پھر ان دونوں کی بات مت ماننا، اس میں سلوک الگ بات ہے، اطاعت الگ بات ہے۔ لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو ماں باپ کے ساتھ خدمت کرو، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنو، ان کے پاؤں بھی دباؤ، ان کی ضروریات بھی پوری کرو، چاہے وہ مشرقی کیوں نہ ہو، لیکن کہنا نہیں ماننا کسی بھی غلط بات میں ان کا۔ اطاعت اسی کی کرنی ہے کہ جو حکم شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ فرمایا اگر وہ تم سے جہاد کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم کوئی دلیل نہیں ہے، فلا تطیع ہما، تو ان دونوں کی بات مت مانو۔ الیہ مرجعکم، میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے، ماں باپ بھی میرے پاس آ جائیں گے، تم بھی میرے پاس آ جاؤ گے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ تو اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ کوئی نوجوان اگر داڑھی رکھنا چاہتا ہے اور ماں منع کر رہی ہے تو ماں کی بات مت مانے گا، اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دے گا۔ دین کی خدمت کے لیے کسی تحریک میں شامل ہو رہا ہے، والدین رکاوٹ بن رہے ہیں تو والدین کی بات مت مانے گا۔ دین کی خدمت، دین کے لیے جہاد فرض ہے، جاہد و فلاح کا جہاد، لیکن والدین کے ساتھ سختی سے گفتگو نہ کرے، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، انداز نرمی والا ہو لیکن دین کے موقع پر بیٹھا رہے، اور جو بھی ان کی خدمت ہے، جو بھی شریعت کے دائرے کے اندر ان کی اطاعت ہے وہ کی جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ خلاف شریعت کی بات کا حکم دے، فلا تطیع ہما، ان کی بات مت مانو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، فرمایا وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور نیکوکاروں میں داخل کر دیں گے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حکم دیا ان کی ماں نے اور چچا نے کہ اس گھر سے نکل جاؤ، یہ گھر تمہارے مشرق باپ نے بنایا تھا۔ سلام کیا، نکلنے لگے، کہا کہ جو لباس پہنا ہے یہ بھی تمہارے مشرق والدین کے پیسوں کا ہے، یہ بھی اتار کے جاؤ۔ بالکل مادر باپ بہانا کر کے گھر سے نکال دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد بڑے بوسیدہ چادروں میں، بوسیدہ لباس میں آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ دار ارکم، اور قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول آپ کو یاد کرا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اعزاز یہ ملا سن گیارہ نبی میں کہ جب مدینے والوں نے کہا کہ ہمیں کوئی قرآن کا مبلغ دیجئے جو ہمیں قرآن سکھا سکے، تو پہلے مبلغ قرآن کے صحابہ میں سے کون بنے ہیں؟ مصعب بن عمیر بنے ہیں۔ کیوں؟ ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، اور قرآن مجید کو جس طرح انہوں نے سیکھا باقیوں نے سیکھا نہیں تھا اس طرح سے۔ تو فرمایا کہ اگر مشرک ماں باپ سے یہ شک کٹا ہے تو جڑا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی صحبت اس کو حاصل ہوئی ہے۔ تو اگر انسان کو اس سے کٹتا ہے تو کہیں جڑتا بھی ہے۔ اگر ہم بری صحبت یا بری دوستیاں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت اور اچھوں کی دوستی عطا فرمائے گا۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور ان کو شامل کر دیں گے، داخل کر دیں گے، کس میں؟ صالحین میں، نیکوکاروں میں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں میں ایمان لایا اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لیکن جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے عذاب کو یوں سمجھتا ہے جیسے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی عذاب کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر اے نبی اس کے پاس آپ کی طرف سے مدد آتی ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ ضرور کہے گا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منافقانہ کردار سے پہلے سے آگاہ کر دیا، حالانکہ مکے میں ایسا تھا نہیں۔ مکے میں تو ایمان لاتے وہ لوگ تھے کہ جو پہلے سے تیار ہوتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد اب یہاں پر تشدد ہوگا، مارے پڑیں گے، رشتے داریاں ساری کی ساری ٹوٹ جائیں گی، رشتے کٹ جائیں گے، کاروباری تعلقات سارے ختم ہو جائیں گے، ڈرا دیا اللہ نے پہلے سے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک منافقانہ کردار ہے کہ اگر فائدہ نظر آئے تو ساتھ اور مشکل نظر آئے تو پیچھے ہٹ جائے. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, لوگوں میں سے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دعوت تو کرے کہ میں ایمان لایا اللہ پر, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, لیکن جب اسے ایذا دی جائے اللہ کی راہ میں, جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ, تو لوگوں کی طرف سے پہنچائے ہوئے فتنے کو سمجھے ایسے جیسے کہ وہ اللہ کا عذاب ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر نبی آپ کے رب کی طرف سے مدد آئے, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, تو ضرور کہے گا کہ بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, تو کیا اللہ تعالیٰ جاننے والا نہیں ہے کہ خوب جاننے والا نہیں ہے کہ کیا ہے لوگوں کے جہان والوں کے سینوں میں, کس کے سینے میں واقعتا حقیقی ایمان ہے اور کس کے سینے کے اندر نفاق ہے, کہ اللہ جاننے والا نہیں ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, انہی آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ تعالیٰ لازمًا ظاہر کرے گا منافقوں کو, معلوم ہو جائے گا کون آزمائش سے کھڑا رہا وہ مومن ہے, اور جو ڈر گیا اور پیچھے ہٹ کے بسائی اختیار کر لیا وہ منافق ہے. اب اس کے بعد کفار کے بعد بزرگوں کا ناصحانہ مشورہ نوجوانوں کو, میٹھی چھری بن کر وہ کہتے تھے کہ بیٹے ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں, تمہارے خیر خواہ, ہمارے بال دھوپ کے سفید نہیں ہوئے, ہم نے بہت ساری چھائے بھی دیکھی ہیں, سائے بھی دیکھی اور دھوپ بھی دیکھی ہے, گرمیاں بھی دیکھی ہیں, سردیاں بھی دیکھی ہیں. یہ محمد کے اپنے کچھ مقاصد ہیں جس کی وجہ سے یہ تم لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں, ان کی بات مت مانو, یہ خود اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں, استعمال تمہیں کر رہے ہیں, ہماری بات مانو, ہم تمہارے بڑے ہیں, تمہارے خیر خواہ ہیں, اور اگر دل پر ہماری بات ماننے سے تم نے کوئی گناہ کیا تو پریشان نہ ہو, ہم قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ اللہ انہیں کچھ مت کہنا اور ان کے گناہوں کی سزا ہمیں دے دینا. تو ایک بڑا ناسیانہ انداز ہوتا ہے یہ بھی ایک رائے حق سے ہٹانے کا. فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے, اتبعوا سبیلنا, ہمارے رستے کی پیروی کرو, ولنحمل خطاياكم, تمہاری خطائیں ہم اٹھا لیں گے. آپ نوجوان پہ اگر سختی کریں گے تو اس کے اندر اور دوش پیدا ہوتا ہے, لیکن ایک انداز ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ زہر دے کے مارا جائے گڑ دے کے مارو, تو یہ انداز زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو کہتے تھے کہ ہمارے رستے کی پیروی کرو, اگر کوئی تمہاری خطا ہوگی تو ہم اپنے سر پہ لے لیں گے, ہم اٹھا لیں گے. فرمایا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء, اور وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. انہم لکاذبون, بے شک وہ جھوٹے ہیں. بل يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم, وہ لازمن اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ, جس جس کو بہکایا ہے اس کے گناہ کا حصہ بھی ان کے کھاتے میں آئے گا. جس نے گناہ کیا وہ بچے گا نہیں, اس کو تو گناہ ملے گا ملے گا, لیکن جس نے اس کو بھٹکایا ہے اتنے گناہ کا وبال اس کے کھاتے میں بھی جائے گا. تو فرمایا کہ یہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان سے لازمًا پوچھا جائے گا روز قیامت اس جھوٹ کے بارے میں جو وہ گڑ رہے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ, ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان رہے 1000 سال سوائے 50 برس. ایک قول عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 40 برس کی عمر میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت دی, 950 برس تک دعوت اور تبلیغ کی, اس کے بعد قوم پر عذاب آیا, پھر مزید 60 سال اور زندہ رہے, تو کل آپ کی عمر مبارک کی 1050 سال, اور ان میں 950 برس تک آپ نے قوم کو تبلیغ کی. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس عمر کا ذکر قرآن پاک میں کسی جگہ نہیں کیا, اس جگہ پر کیا ہے, اس لیے کہ پس منظر کیا ہے, فرمایا جا رہا ہے کہ ابھی تمہیں صرف 5 سال ہوئے اے مسلمانوں تبلیغ کرتے ہوئے, تم ابھی سے پریشان ہو گئے, ہمارے بندے نوح نے 950 برس تبلیغ کی تھی, لیکن وہ ڈٹے رہے تھے, انہوں نے صبر کیا تھا. یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام دبے ساحل نے دیا. اے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی, ابھی سے گھبرا گیا, ابھی سے تم نے ہمت چھوڑ دی. ہمارے بندو کو دیکھو کتنے عرصے اس اللہ کے بندے نے استقامت کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کیا. فرمایا فأخذهم الطوفان, پھر ان کی قوم کو طوفان نے آ پکڑا. وہم ظالمون, اور جبکہ وہ لوگ ظالم تھے. فأنجیناہ وأصحاب السفینۃ, پھر ہم نے بچایا تھا نوح علیہ السلام کو بھی اور کشتی والوں کو بھی. وجعلناها آیۃ للعالمین, اور ہم نے انہیں ایک نشانی بنا دیا ہے تمام جہان والوں کے لیے. ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا دیا ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہ کشتی اب دریافت ہو گئی ہے, ابھی تک اس پر رسائی تو نہیں ہے, لیکن باقاعدہ اس کے فوٹوگرافس وغیرہ جہاز سے لے لیے گئے. اللہ نے اس کشتی کو بھی سلامت رکھا اور اسے نشانی بنا دیا ہے تمام جہان والوں کے لیے. وہ ابراہیم, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا. اس قال لقوم اعبدوا اللہ واتقوا, جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, اوثانا وتخلقون افکارا, تم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو وہ بت ہیں اور تم نے گھڑا ہوا ہے جھوٹ. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, بے شک جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے لیے کسی رزق کا اختیار نہیں رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق, پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حضور رزق تلاش کرو. واعبدوہ, اور اس اللہ کی عبادت کرو. واشکروا لہ, اس کا شکر کرو. الیہ ترجعون, تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے. ابھی ان کی دعوت کا جو رد عمل ہوا اس کو اللہ نے بھی بیان نہیں کیا, وہ آگے بیان ہوگا. اب درمیان میں کچھ گفتگو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور جو پس منظر میں مخالفت تھی اس کے حوالے سے. وَإِن تُقَذِّبُوا, بلکہ ابھی یہ گفتگو چل رہی ابراہیم علیہ السلام کی اگلی آیت سے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی درمیان میں جملہ معتبر بیان فرمائیں گے. وَإِن تُقَذِّبُوا, اور اگر تم نے جھٹلا دیا, فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, تو تم سے پہلے بھی امتوں نے جھٹلایا تھا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دیا. اب یہاں کے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو اللہ نے روک دیا. اَوَلَمْ يَرَوْا, اشارہ مکے والوں کی طرف, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, اللہ تعالیٰ کیسے تخلیق کو شروع کرتا ہے, کیسے پہلی مرتبہ تخلیق کو پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو دہرائے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر, بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق, اے نبی کہیے کہ ذرا چلو پھرو زمین میں, پھر دیکھو اس اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کی ابتدا کی. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرۃ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسری مرتبہ اٹھائے گا, دوبارہ زندہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء ویرحم من یشاء, پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عذاب دے گا, جس پر چاہے گا اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. وإليه تقلبون, اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض, تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو. ولا فی السماء, اور نہ ہی آسمان میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور اس کے سامنے حاضری کا, پیشی کا, اس سے ملاقات کا. اولئک یئسوا من رحمتی, یہ وہ لوگ ہیں جو نا امید ہو چکے ہیں میری رحمت سے. واولئک لہم عذاب علیم, اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا رد عمل کیا ہوا قوم کی طرف سے, وہ ذکر آ رہا ہے. فما کانا جواب قومی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب نہیں تھا. الا ان قالوا, مگر انہوں نے یہ کہا, اقتلوہ, قتل کر دو ابراہیم کو علیہ السلام, او فرقو, یا ان کو جلا دو. فانجاہ اللہ من النار, تو اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. تفصیل اس واقعے کی سورہ انبیاء میں اس سے پہلے آ چکی ہے. اب اس کے بعد بڑا اہم حصہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا. ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کو جھنجھوڑا ہے. وقالا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا, یہ جو تم نے اللہ تعالی کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا ہے, مودت بینکم فی الحیات الدنیا, یہ اصل میں دنیا میں دنیا کی زندگی میں جو تمہارے درمیان محبت ہے اس کی وجہ سے تمہیں خطرہ ہے کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو تمہاری تعلقات ختم ہو جائیں گے, رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی, لوگ تمہیں اپنے خاندان سے نکال باہر کریں گے, تمہارے کاروباری تعلقات ختم ہو جائیں گے, بیوی تم سے ناراض ہو جائے گی یا شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے گا, والدین گھر سے نکال دیں گے جیسے مصعب بن عمیر کو نکالا. تو یہ دنیا کی محبت ہے, دنیا کی زندگی کی محبتیں جو پاؤں کی بیڑیاں بن گئی ہیں حق کو قبول کرنے کے راستے. تو فرمایا جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر مٹی کے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے, مبتتا بینکم فی الحیات الدنیا, یہ تمہارے درمیان محبت ہے اس دنیا کی زندگی میں, لیکن ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض, پھر روز قیامت تم میں سے بعض بعض کا انکار کرے گا, ویلعن بعضکم بعضا, اور تم میں سے بعض بعض پر لعنت کریں گے, کہیں گے کہ اس نے ہمیں مروا دیا, میں آنا چاہ رہا تھا حق کی طرف لیکن یہ مجھ سے ناراض ہو رہا تھا, جیسے قیصر روم اسلام قبول کرنا چاہتا تھا, وہ جان جاتا کہ اللہ کے رسول سچے نبی ہیں, قبول کیوں نہیں کیا, جیسے اس نے اللہ کے رسول کے نبی برف ہونے سے بات کی تو سارے کے سارے درباری ناراض ہو گئے, اس کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا, لہٰذا پاؤں کی بیڑی بن گیا اقتدار, اور بد نصیب تھوڑے سے اقتدار کے لیے ہمیشہ ہمیں اس کی نعمت سے محروم ہوا. تو فرمایا کہ روز قیامت تم میں سے بعض بعض کا کفر کریں گے اور تم میں سے بعض بعض پر لعنت کریں گے, وما باکم النار, اور تمہارا ٹھکانا آگ ہے, وما لکم من ناصرین, اور کوئی تمہارے لیے مدد کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا. یہ آیت بڑی اہم ہے ہر دور کے اعتبار سے. بعض اوقات آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں جس نظریے پر ہوں, میں جس سوچ پر ہوں, میں جس جماعت میں ہوں, یہ نظریہ یہ جماعت اب حق پر نہیں رہی ہے, ان کا رخ بدل چکا ہے, لیکن اس جماعت میں رہتے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ محبتیں ہو جاتی ہیں, رشتے داریاں ہو جاتی ہیں, کچھ آپس میں رشتے ناطے, کچھ کاروباری تعلقات ہو جاتے ہیں, یہ محبتیں, یہ رشتے داریاں, یہ دوستیاں پاؤں کی بڑی بن جاتی ہیں. آدمی دیکھ لیتا ہے کہ اب ہمارا رخ صحیح نہیں ہے, لیکن پھر بھی جماعتی تعصب آ جاتا ہے. معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہیں اس وقت مذہبی جماعتیں ہیں جو بھی معروف ہیں, ان کا بھی اصل مقصود اب اسلام نہیں ہے بلکہ جمہوریت کا سیاست. مجلس عمل جب بنی تھی تو ہم نے اسے ویلکم کیا تھا, باقاعدہ ڈاکٹر صاحب نے کئی تقریریں کی کہ دو بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں مجلس عمل نے اپنے آپ کو قائم کر کے. اس سے پہلے بدقسمتی سے مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہوتا تو سیکولر جماعتوں کے ساتھ, آدھا تیسرا آدھا بچیر, پی این اے میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں اور اے این پی بھی شامل ہے اور پگارا صاحب بھی شامل ہے, طریقے استقلال بھی شامل ہے, ایسے لوگ جن کا کوئی دین اسلام کے حوالے سے ارادہ نہیں کہ جن کے غلبے کے لیے کوئی ان کا منصوبہ ہو, بیکار قسم کے اتحاد, ایم آئی ڈی بیکار قسم کا اتحاد, عبد الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی بھی ہوتی ہے, خالص اتحاد بنا تھا مذہبی جماعتوں کا مجلس عمل کے تحت, ہم نے ویلکم کیا. مزید بڑا اچھا کام یہ ہوگا تھا کہ ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں شامل تھے, شیعہ بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اور ہم نے 2002 کے الیکشن میں فل سپورٹ کیا تھا, لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں, مقصود اسلام میں مقصود کچھ اور ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب الیکشن میں نتیجہ آیا تھا اور قومی اسمبلی میں تیسری پوزیشن حاصل ہوئی تھی تو دونوں بڑی پارٹیوں سے کہتے کہ بھائی تم اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے, یہ ہمارا شریعت کے حوالے سے مطالبہ ہے, جو اس مطالبے کو مانے گا ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کو مدد دیں گے حکومت بنانے میں, چاہے مسلم لیگ بنائے چاہے پیپلز پارٹی بنائے, لیکن فوری طور پر اپنی پارٹی کے شخص کو نامنیٹ کر دیا وزیر اعظم کے لیے, کوئی تک نہیں بنتی, تمہاری اسمبلی میں تیسری پوزیشن ہے, تمہارا وزیر اعظم کیسے بنے گا, تم کس جمہوریت کے دعوے دار ہو, لیکن یہ اور اب اس کے بعد تین سال ہو گئے، ایک مطالبہ اسلام کا انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کبھی ایل ایف او، کبھی وردی، کبھی سارے جھگڑے، بلدیاتی انتخابات میں ان کی ساری جو اصولی کھل کے سامنے آ گئی، کہیں اتحاد ہے اس پارٹی سے، کہیں اتحاد ہے اے این پی سے، کراچی میں اتحاد سے پی پی آئی سے، جو خالص اداری جماعت ہے. تو یہ اس وقت ان کے دھندے ان کے کرتوت ہیں، اور یہ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم کو تحریک چلائیں گے حکومت کے خلاف. بڑی بڑی مراحت ان کو مل رہی ہیں اسمبلیوں سے، مشرف ہیں کہ وہ مہدی دے رکھی ہے سب نے، 17,000 پہلے تنخواہ تھی ممبر اسمبلی کے، 38,000 ہو چکی ہے. عوام کا کیا حال ہے؟ ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہ تنخواہ نہیں دیں گے. عوام کا کیا حال ہے اور تم نے ہمیں کیا مراد دے رکھی؟ لیکن یہ ہے کہ نہیں، اور جانتے ہیں ان کے کارکن کہ اب یہ جماعتیں غلط رستے پر ہیں، الیکشن کے ذریعے سے کبھی یہ کامیاب ہو کے اسلام نافذ نہیں کر سکتے. الیکشن اس طرح سے اب ہو رہے ہیں وہ آپ کو علم ہے، کھلم کھلا ہو کے اس طرح ڈال دیا ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ کچھ وی آئی پی جو ٹریٹمنٹ ملتا ہے، جو پروٹوکول ملتا ہے، اس کی وجہ سے ابھی تک وہ دھندے کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ اصل میں صورت حال ہے. ایک صاحب مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ آپ نے پہلے مجلس عمل کی تعریف کی اور بعد میں پھر آپ نے ان کی مخالفت کی. تو پورا پس منظر یہ ہے کہ ہم نے ان کی تعریف کی تھی جب یہ اتحاد بنا تھا، ہم نے ویلکم کیا تھا، لیکن اب 3 سال کا تجربہ ہو چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا اصل مقصود نہ اسلام ہے نہ نفاذ شریعت، بلکہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اقتدار ہے. یہ سب صورت حال ہے. تو فرمایا کہ یہ دنیا کے آپس کے تعلقات ہیں، دنیا کے مفادات ہیں کہ جس کی وجہ سے تم اس غلط نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن روز قیامت کی ساری بیڑیاں یہ کام نہیں آئیں گی. ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرو گے، اور پھر تمہارا ٹھکانا ہوگا آگ، اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جماعتی تعصب سے محفوظ فرما. جب تک جماعت سے کام کر رہی ہے اس کا ساتھ ہو، جب محسوس ہو رخ بدل گیا ہے، اب مقصود اسلام نہیں، اب مقصود جو ہے وہ صرف اور صرف سیٹ حاصل کرنی ہے، چاہے وہ سیٹ کسی کے ساتھ اتحاد کر کے حاصل ہو جائے. تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایسی جماعت کا ساتھ دینا، اس میں شامل رہنا، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے. فآمن لہ لوط، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے. وقال انی مہاجر الی ربی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. انہ ھو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. فوہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ کٹے ہیں اپنی قوم سے، چھوڑا ہے اپنی قوم کو، ہجرت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہتر عزیز عطا فرمایا، بہتر رشتے دار عطا فرمایا. باپ سے کٹے ہیں، قوم سے کٹے ہیں، رشتے داروں سے کٹے ہیں، تو اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی. اسحاق بیٹے ہیں، یعقوب پوتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے پھر ان کی اولاد میں جاری کر دی نبوت بھی اور کتاب بھی. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں ان کو اجر دے دیا. دنیا کے اللہ نے نیک اولاد بھی دی، اور اپنا علاقہ چھوڑا تھا اللہ نے بڑے پیارے پیارے 3 ٹھکانے دیے. ایک بیت المقدس دیا جہاں اسحاق علیہ السلام کو بتایا، عرض مقدس قرآن نے اس کی تعریف کی، اس زمین کا عرض مقدس کہا. ایک اللہ نے حرم دیا خانہ کعبہ جہاں اسحاق علیہ السلام کو بٹھایا، اور تیسرا علاقہ تھا مدین جہاں بتایا تھا اپنے بیٹے مدیان کو. تو فرمایا ہم نے دنیا میں ان کا اجر دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی شامل ہوں گے نیکوکاروں میں. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا تھا. اس قال علیہ قوم ہی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں کسی نے بھی نہیں کی. پہلی مرتبہ ہم جن پرستی کی بےہودگی قوم لوط نے انٹروڈیوس کی. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم شہوت کے مارے دوڑے ہوئے آتے ہو مردوں پر؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور جو اصل فطری راستہ ہے جنسی جذبات کی تسکین کا، اس کو کاٹتے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں کے اندر برائیوں کا ارتکاب کرتے ہو، کھلم کھلا ہی غلط کام کرتے ہو. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو ان کی قوم کا جواب نہیں تھا. اِلَّا أَن قَالُوا اجْتَنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، مگر انہوں نے یہ کہا کہ لوط ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ، ان کنتا من الصادقین، اگر تم باقی سچوں میں سے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط علیہ السلام نے فریاد کی کہ میرے رب میری مدد فرما اس فسادی قوم کے مقابلے میں. ولما جاءت رسولنا، اب اللہ نے فرشتے بھیجے عذاب نازل کرنے کے لیے. ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، وہ جب وہ ہمارے رسول ہمارے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بشارت کے ساتھ. مضمون اس سے پہلے سورہ ہود میں سورہ ہجر میں آ چکا ہے. اسحاق علیہ السلام کی بشارت وہ فرشتے لے کر آئے تھے. کالو انا مہلکو اہل حاضر کریا، تو انہوں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بے شک ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. انا اہلہا کانو ظالمین، بے شک وہ بستی والے ظالم ہیں. کالا انا فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی اس میں تو لوط بھی ہے، اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہے. کالو نحنو اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا کہ ہم خود جانتے ہیں تو اس بستی میں کون کون ہے. لَنُنَجَّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم ضرور بچا لیں گے لوط کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی سے. کانت مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے وہ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس. سِیءَ بِهِمْ، لوط علیہ السلام ان سے ناخوش ہوئے، ان کے آنے پر پریشان ہوئے کہ یہ آئے ہیں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور اپنی قوم کے کرتوتوں کو ان کو علم تھا، تو ان کے آنے سے پریشان ہو گئے. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور وہ جی ہی جی میں گھٹن محسوس کر رہے تھے. وَقَالُوا لَا تَخَفْ، تو فرشتوں نے کہا کہ اے لوط مت ڈرو، بَلَا تَحْزَنْ، غم نہ کرو. اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، بے شک ہم بچا لیں گے تمہیں بھی اور تمہارے گھر والوں کو بھی. اِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، سوائے تمہاری بیوی کے وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے. انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب. بما کانوا یفسقون، ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں. ولقد ترکنا منہا آیتا بینہ، اور ہم نے پھر اس بستی میں چھوڑی ہے ایک واضح نشانی. لقومی یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرے. اب یہ بستیاں موجود نہیں ہیں، غرق ہو گئے جھٹکی میں. قرآن کے نزول کے وقت وہ موجود تھی اور عبرت بنی ہوئی تھی لوگوں کے لیے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا تھا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام. فَقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو. وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن کی توقع رکھو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد مچاتے مت کرو. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں آ پکڑا تھا زلزلے میں. فاصبحوا فی دارهم یاتمین، اور پھر وہ اپنے گھروں پر ہو گئے اوندے پڑے ہوئے. وعاد و ثمود، اور قوم عاد اور قوم ثمود. وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تمہارے سامنے حال کھل چکا ہے ان کی بستیوں کا. تفصیلات سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شورا میں آ چکی ہیں. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا. فصدہم عن السبیل، اور انہیں سیدھے رستے سے روک دیا تھا. بکانو مستفسرین، حالانکہ وہ بڑے سیانے تھے، بڑے سمجھدار تھے، جیسے آج ہم بہت سمجھدار ہیں. اور ہم کس قدر سمجھدار ہیں کہ ہم نے جدید علوم کے اعتبار سے ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہدایت کے اعتبار سے ہم کس قدر جاہل ہیں، دین کے علم کے اعتبار سے ہم کس قدر جاہل ہیں. اقبال کے اشعار اس حوالے سے بڑے مناسب ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنے حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، آج تک پیسے نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. یہ ہمارا حال ہے. فرمایا وہ بڑے سیانے تھے. اصل سیانہ کون ہے؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اصل سیانہ، اصل عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور عمل کرو زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی. وقارون و فرعون و حامان، اسی طرح سے قارون اور فرعون اور حامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح تعلیمات کے ساتھ آئے تھے. فاستكبروا في الارض، تو انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا. وما كانوا سابقین، لیکن وہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے تھے، وہ ہم سے جیت نہیں سکتے تھے. اب اس کے بعد ایک ہی آیت میں ان تمام عذابوں کا ذکر ہے جو قوموں پر آئے، ایک ہی آیت میں فَقُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے ہر ایک کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، عذاب آتا ہی گناہوں کی وجہ سے. یہ دانشور خان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب نہیں ہے زلزلہ، نہیں یہ عذاب ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر آئے گا زلزلے کا، آفات کا، اللہ کہے گا یہ گناہوں کی سزا ہے. اور میں فَقُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے بھیج دی پتھروں والی آندھی، اشارہ ہے قوم لوط کی طرف، ایسی آندھی جری جس میں کنکر تھے، پتھر تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ سَيْحَةٌ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کو زلزلے نے آ پکڑا، قوم ثمود اور قوم شعیب علیہ السلام. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، وہ بھی ہے جن کو ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون اور قوم نوح. وما كان الله ليعذبهم، اور اللہ تعالیٰ نہیں تو ان پر ظلم کرنے والا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور ہستیوں کو اپنا دوست سمجھ لیا ہے، کارساز سمجھ لیا ہے، ان سے دعائیں ہو رہی ہیں، ان سے مدد کے نعرے لگ رہے ہیں. فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور دوسری ہستیوں کو اولیاء بنا لیا ہے. کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کسی ہے، اتخذت بیتا، مکڑی بھی گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور دیش تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. جس طرح مکڑی کا گھر ناپائیدار ہے، اسی طرح سے جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، اس کی بھی ساری کی ساری تدبیر کمزور اور ناپائیدار ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے. یہ بڑی بلیغ تمثیل ہے شرک کے لیے، شرک کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان ہستیوں کو کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان کو سمجھتے نہیں ہیں مگر وہی لوگ جو کہ جاننے والے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے بنایا آسمانوں اور زمین کو بامقصد. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اب اس کے بعد اس سورت کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل حالات کے حوالے سے اہل ایمان کو ہدایات عطا فرما رہا ہے کہ مشکل حالات میں کرنا کیا. اور جس طرح پہلے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ کبھی گفتگو مسلمانوں سے ہو رہی ہے، کبھی کفار سے ہو رہی ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے انداز وہی ہے، گفتگو اہل ایمان سے بھی، ان کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار وہ بھی ان کے غلط عقائد کے اوپر تنبیہ فرما رہے ہیں. سب سے پہلی ہدایت، بڑی اہم ہدایت، فرمایا اتلو ما اوہیا الیک من الکتاب، مشکل حالات میں مرہم زخموں پر کیا کی ثابت ہوگی اللہ کی کتاب. اتلو ما اوہیا الیک من الکتاب، تلاوت کرتے رہیے اے نبی اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، قرآن پڑھتے رہیے. اور اللہ کے رسول کی زبان عربی تھی، آپ کو سمجھ آتا تھا قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کے توسط سے حکم صحابہ کرام کے لیے بھی تھا. تو قرآن مجید سمجھ سمجھ کے پڑھنا، مشکل حالات میں قرآن استقامت دیتا. واقعی میں صلاح اور نماز قائم کیجیے، ان صلاح کا تنہا عن الفحشاء الى المنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے فحاشی سے اور برائیوں سے، بشرطے کہ نماز سمجھ سمجھ کے پڑھی جا رہی ہے. ورنہ رسم میں پھر ایک آدمی ہر رکعت میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اور باہر نکل کر وہ غلط کام کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، سود لے رہا ہو، فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہا ہو، کیا دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن ہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی نماز اس کو برائی سے بیائی سے نہیں روکتی، اس کی نماز نماز نہیں ہے، وہ رسم ہے. ورنہ نماز کا کام یہ ہے کہ آدمی کے کردار کو سنوار دیتی ہے، فرمایا بے شک نماز روک دیتی ہے فحاشی سے اور برائی سے. تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے نماز. بلا ذکر اللہ اکبر, اور سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے دو باتیں یہاں پر بیان ہوئی, ایک قرآن اور ایک نماز. قرآن اعلیٰ ترین ذکر ہے, اس لیے کہ جب قرآن کو انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں صرف ذکر نہیں کر رہا ہوتا, اسے قرآن کے ذریعے ہدایت بھی مل رہی ہوتی, اللہ کے احکامات بھی اس کے سامنے قرآن میں آ رہے ہوتے, اس کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو رہی ہوتی. آپ پڑھ رہے سبحان اللہ, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ قرآن اعلیٰ ترین ذکر ہے, اس کو اللہ نے ذکر کہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور نماز جامع ذکر کہلاتی ہے. نماز میں قرآن بھی ہے, تسبیح بھی ہے, تکبیر بھی ہے, درود شریف بھی ہے, دعائیں بھی ہیں. نماز جامع ذکر, اس میں کئی اذکار نماز کے اندر جمع ہے. نماز میں آپ کھڑے ہو کر بھی ذکر کر رہے ہیں اور بیٹھ کے بھی ذکر کر رہے ہیں اور لیٹ کر بھی سجدے میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اعلیٰ ذکر قرآن, جامع ذکر نماز. واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ تو اس کی پہلی ہدایت کہ مشکل حالات میں تسکین ملے گی اللہ کے ذکر سے, قرآن پڑھو نماز پڑھو. دوسری ہدایت, چونکہ اب مسلمانوں نے جانا تھا حبشہ ہجرت کرنی تھی اور اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کو اب سابقہ پیش آنا تھا, تو اہل کتاب کو کیسے دین کریں؟ فرمایا بلا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, اہل کتاب کے ساتھ مت بحث کرو مگر اس طریقے پر جو بہت ہی عمدہ ہے, شائستہ انداز, دلیل سے بات ہو, ذاتیات پر بات نہ ہو, کسی شخصیت کے اوپر تنقید نہ ہو بلکہ اصولی باتیں, اصولی اعتبار سے ان کے موقف میں تم کیا چیز صحیح سمجھتے ہو کیا چیز غلط سمجھتے ہو. تو کسی انسان کی ذات کو ہدف بنا کر کے وہ ایسا نہیں, بلکہ موقف اور نظریہ اور دلیل اس کے حساب سے دی جائے دلیل. فرمایا کہ اہل کتاب سے بحث مت کرنا مگر اس طریقے پر جو کہ بہت ہی عمدہ ہے. الا الذین ظلموا منہم, سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے ان سے بحث ہی مت کرو. جو اہل کتاب میں سے دھاندلی پر اتر آئے, بے انصافی پر اتر آئے, تو اس سے بحث کرنی بیکار ہے. اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ واحدہ باتبہم الجاہلون قالوا سلاما, ان سے سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاؤ. بحث اسی سے کرو جو کہ واقعتاً دلیل سے بات کر رہا ہو, دلیل سے بات سننے کو تیار ہے. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا, اور ان سے کہنا کہ ہم ایمان لائے اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وانزل الیکم, اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. ہم کہتے ہیں اے عیسائیوں, جو حبشہ میں عیسائی, تم سے کہنا کہ ہم انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. وإلهنا وإلهكم واحد, ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے. ونحن له مسلمون, اور ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں. یعنی مشترکہ جو اساسات ہیں ان کو بنیاد بناؤ اہل کتاب کے ساتھ گفتگو کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اے نبی اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف سے کتاب نازل کی. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, خوشخبری دی جا رہی ہے, بس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لے آئیں گے. مکے والے نہیں مان رہے, نہ مان رہے, ابھی حبشہ جاؤ گے اور وہاں پر عیسائی اس قرآن پر ایمان لائیں گے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ, اور ہاں ان میں سے بھی, ان مکے والوں میں سے بھی کچھ ایمان لے آئیں گے. فَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے وہ مگر وہ جو پکے کافر ہیں. فَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ, اے نبی آپ اس سے پہلے تو وہ کتاب نہیں پڑھتے تھے, آپ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, اور نہ اپنے دایاں ہاتھ سے آپ کچھ لکھتے تھے, آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ, کہ اس کی وجہ سے یہ جھوٹے شک میں پڑ گئے کہ یہ محمد تو شروع ہی سے کچھ نہ کچھ کلام موضوع کر کے لے آتے تھے, ہمیں سناتے تھے, تو اب انہوں نے ایک بڑا کلام پیش کرنا شروع کر دیا. ارے بھائی, محمد کا کبھی پڑھنے لکھنے سے واسطہ نہیں رہا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو بکرے چراتے رہے اور وہ تجارت کرتے رہے. کیا کبھی پہلے انہوں نے کوئی طرح کی کوشش کی تھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی؟ کچھ لکھ کر لاتے, کچھ تقریریں کرتے, کچھ شاعری کرتے, کہ تم کہتے ان کو پرانا شوق ہے نمایاں ہونے کا. فرمایا بل ہوگا آیات بینات, بلکہ یہ قرآن مجید کیا ہے, یہ وہ واضح آیات ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم, جو پہلے سے ان لوگوں کے سینوں کے اندر موجود تھی جنہیں علم دیا گیا ہے. یہ ابو بکر کے اندر کی آواز ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نتائج تک پہنچے ہوئے تھے، قرآن آیا ہے فوراً ایمان لیا ہے. یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کی جذبات کی ترجمانی ہے قرآن. وہ پہلے سے حق کو جاننا چاہتے تھے اور قرآن نے آ کر ان کے اندر کی آواز کو الفاظ کا طاقت دے دیا. نکلی تو حلب اقبال سے کیا جانی یہ ہے کس کی صدا، پیغام سکو پہنچا دی گئی، پیغام سکو پہنچا دی گئی، دل محفل کا تڑپا دی گئی. اور دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، تو گویا یہ ان کے دل کی آواز ہے قرآن، جن کو اللہ نے پہلے اس میں حقیقت دے دیا تھا. وما یجحدون بآیاتنا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے. الا الظالمون، مگر وہ لوگ جو کہ ظلم پر اتر آئے. وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہ ہوا. یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی کہیے کہ معجزے کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہے. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اصل معجزہ کیا ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن. فرمایا اولم یکفیہم، کیا یہ چیز ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کہ بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جا رہی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ و ذکرۃ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً رحمت بھی اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا، اے نبی کہہ دیجیے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، تو وہ لوگ جو کہ باطل پر ایمان لاتے ہیں جھوٹ پر. وکفروا باللہ، اور اللہ کا جو کفر کر رہے ہیں. اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ خسارے میں جانے والے ہیں. وہ یستعجلون بالعذاب، اے نبی وہ آپ کے عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ عذاب لائیے. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اور اگر ایک مدت اللہ سے پہلی کی طرف سے طے نہ ہو چکی تھی اللہ کی طرف سے، تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا. ولیاتینہم بغتا، وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا. وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور تک نہ ہوگا. یستعجلون بالعذاب، اے نبی وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں عذاب کے بارے میں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم یقیناً گھیرے ہوئے ہیں ان کافروں کو. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اس روز عذاب ان پر چھا جائے گا ان کے اوپر سے. ومن تحت ارجلہم، اور ان کے قدموں کے نیچے سے. ویقول، اور اللہ کہے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو اس عمل کا مزہ جو تم کرتے رہے. اب اس کے بعد پھر اہل ایمان سے خطاب ہے، اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہے. یا عباد الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے. ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے. فیا فعبدون، پس میری عبادت کرو. اہمیت زمین کے کسی ٹکڑے کی نہیں ہے، اہمیت عبادت کی ہے. لہذا اگر یہاں تمہارے لیے ممکن نہیں عبادت کرنا، تو ہجرت کر جاؤ اور حفظہ چلے جاؤ. تو یہ ہجرت حفظہ کی طرف اشارہ ہے کہ جاؤ افزا چلے جاؤ. اور پھر دو قصوں میں صحابہ کرام بہت سارے ہجرت کر کے افزا چلے گئے. ضرورت تنمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، امرت خدا ملک کے خدا تنگ نہیں ہے. اتنا عرضی واقعہ تن، بے شک میری زمین بسی ہے. فیا یا فعبدون، بس میری ہی عبادت کرو. چلے جاؤ یہاں سے وہاں جاؤ جہاں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ممکن ہے. اگر ہجرت نہیں کرتے تو سن لو پھر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو مزہ چکھنے والی ہے. موت آ جائے گی، اللہ خود ہی ہجرت کرا دے گا. تو کیا تم نے ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے؟ یہاں سے جانا ہی جانا ہے، تو کیوں نہ تم اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے ہمیشہ ہمیشہ اپنے گناہ معاف کرا لو. حضرت احمد بن الاس جب مسلمان ہوئے تو صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے تھے، طویل عرصے تک کفر میں رہے. تو اللہ کے رسول سے آ کر پوچھتے ہیں بڑی عاجزی سے کہ اللہ کے رسول، میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، گھبراؤ نہیں کہ ہجرت کرو گے تو ٹھکانا کہاں ملے گا. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کر رہے ہیں، لَنُبَوِّئَ أَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم انہیں لازمن ٹھکانہ دیں گے جنت کے بالا خانوں کا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان باغات میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، نعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے طے کرے دل کوشش فہم کی جزا دے، اللہ جینا صبر ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہجرت بغیر صبر تو توکل کے ممکن نہیں، آدمی اپنا ہاتھ سے بنایا ہوا مکان، اپنی زمین میں اپنا کاروبار چھوڑ کر کافروں کے حوالے کر کے کہیں اور چلا جائے، کام آسان نہیں ہے، فرمایا انہوں نے صبر کیا اور یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، مَكَالِيَ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور پریشان نہ ہو کہ اللہ کہ تمہیں روزی کہاں سے ملے گی، دیکھو وَكَالِيَ مِن دَابَّةٍ، کتنے جاندار ایسے ہیں لا تحمل رزقہ، وہ اپنا رزق خود اٹھائے نہیں پھرتے، انہوں نے کوئی رزق کا اسٹور نہیں کیا ہوا ہوگا، اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ رزق دیتا ہے ان کو اور تمہیں بھی اللہ رزق دے گا، گھبراؤ نہیں، اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے تمہارے لیے خدمت میں لگا دیا ہے سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، یہ کام اللہ نے کیا ہے، فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، تو پھر وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں، اللہ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ تعالیٰ بے شک جس کے لیے چاہتا ہے اس کو وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ولئن سألتہ ہو، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل من السماء ماء، آسمان سے کون اتارتا ہے پانی، فأحیا به الارض من بعد موتها، اور کون کس نے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ یہ کام اللہ کے ہیں، اللہ ہی بارش برساتا ہے اور زمین سے سبزہ اللہ ہی نکالتا ہے، گویا زمین کو زندہ اللہ ہی کرتا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، مگر ان میں سے اکثر غور و فکر نہیں کرتے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا، اور آج کی اصطلاح میں کہیں گے یہ ڈرامہ ہے، ڈرامے کے اندر مختلف کردار ادا ہو رہے ہیں، کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے اور کوئی فقیر بنا ہوا ہے، کوئی مالک ہے اور کوئی خادم ہے، لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ صرف ایک گھنٹے کے ڈرامے کا ہے، تین گھنٹے کی فلم کا ہے، اس کے بعد نہ بادشاہ بادشاہ ہوگا نہ فقیر فقیر ہوگا، اپنے اصل اوقات میں آ جائے گا، تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا، انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈیتھ دی لیولر، موت آ کے سب کو برابر کر دیتی ہے، جنازہ محل سے نکلے جھونپڑی سے نکلے، آخری لباس ایک ہی ہوتا ہے اور آخری سواری ایک ہی ہوتی ہے اور آخری گھر سب ایک جیسا ہے، آخری بستر ایک جیسا ہے، تو یہ بات جزوی طور پر صحیح ہے کہ ڈیتھ دی لیولر، کہ موت آ کے لیول کر دیتی ہے برابر کر دیتی ہے، یہ بات جزوی اعتبار سے صحیح ہے، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جنازہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، کسی کروڑ پتی کا بھی اور کسی بیچارے فقیر کا بھی، لیکن موت بالکل برابر نہیں کرتے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے گا، جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی وہ جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ کی اور لاکی سے دوچار ہوگا، تو اصل چیز کیا ہے، اصل چیز ہے آخرت، تو دنیا میں تو بھارت برابری ہو جاتی ہے موت سے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھنا ہے، تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا اس دنیا کے عارضی مقام پر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے درپناز ہوگا، اور جو بھول گیا اللہ کو وہ ہمیشہ ہمیشہ ناکامی سے دوچار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَأَهْلِ الْحَيَوَانِ، اور بے شک آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی کمپیرزن نہیں ہے دنیا کا اور آخرت کا، دنیا لمیٹڈ اور آخرت انلمیٹڈ، ایک ہے فائنائٹ ایک ہے انفائنائٹ، دونوں کا آپس میں کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے، ایک محدود ایک نامحدود، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے ہیں. فیضا رسبو فی الفلک, جب یہ لوگ ہوتے ہیں کشتیوں میں, دعو اللہ مخلصین لہ الدین, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے اپنی ساتھ خالص کے لیے کرتے ہوئے, جانتے ہیں کہ سوائے اللہ کو کوئی نہیں بچا سکتا. تو جب واقعی مشکل گھڑی آتی ہے تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم الی البر, اور جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے خشکی کی طرف, اذا ہم یشرکون, وہ پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, پھر ان کو اپنے دوسرے معبود یاد آ جاتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ وہ کفر کریں, ناقدری کریں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے. ولیتمتعوا, تو پھر وہ فائدہ اٹھا لیں. وسوف یعلمون, بس وہ ان قریب جان لیں گے. اولم یروا, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں, انا جعلنا حرما آمنا, کہ ہم نے حرم کو بنا دیا ہے امن کا گہوارہ. ویتخطف الناس من حولہم, اور ان کے ارد گرد سے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں, لوگ مار دیے جاتے ہیں. یہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے جہاں پر جنگ و جدال بنا ہے اور جہاں ان کی جانیں محفوظ ہیں. افبالباطل یؤمنون, اس سب کے باوجود کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں, جھوٹ پر. وبنعمت اللہ یکفرون, اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے, بولے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اختیار رکھتا ہے, کوئی شریک ہے, اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا. اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, او کذب بالحق لما جاء, یا جھٹلائے حق کو جبکہ وہ حق اس کے پاس آ گیا. الیس فی جہنم مثوى للکافرین, تو کیا جہنم ان کافروں کے نکاح کا ٹھکانا نہیں ہے. اب اس کے بعد قرآن مجید کی بڑی عظیم ترین آیت آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا والذین جاہدوا فینا, اور وہ لوگ جو ہمارے رستوں میں جہاد کرتے ہیں, جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. ہدایت اسی کو ملے گی جو قرآن مجید پر عمل کر رہا ہوگا. اگر قرآن مجید پر عمل نہیں ہے تو علم حاصل ہو جائے گا, ہدایت نہیں ملے گی, عمل میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی. تفہیم القرآن کے مقدمے مولانا مودودی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ہم کسی آرام دہ ماحول میں, ٹھنڈے کمرے میں, آرام دہ کرسی پر ٹیک لگا کر پڑھیں اور ہمیں قرآن کا علم حاصل ہو جائے, اس کی ہدایت حاصل ہو جائے. یہ قرآن ایک جد و جہد کے دوران حاصل ہوا ہے. وہ جد و جہد بڑی کٹھن تھی, بڑی مشکلات کی, بڑی مخالفتیں تھیں, تشدد تھا, مار پیٹ تھی. اس تشدد کے دوران جو اس جد و جہد کے دوران جو مختلف مرحلے آئے, ان مراحل کے بارے میں قرآن میں گائیڈنس دی گئی. اگر ہم ان مراحل سے گزر نہ رہے ہوں تو پھر قرآن پاک کے آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو اگر ہم اسی جد و جہد میں لگے ہوں, دین کی خدمت کر رہے ہوں, اسی طرح کی مخالفتوں کا سامنا ہو جیسا سامنا نزول قرآن کے دوران صحابہ کرام کو تھا, تو یہ قرآن ہم سے گفتگو کرے گا, ہمیں یہ اپنے مسائل کا حل محسوس ہوگا. یہی قرآن مجید سے ہدایت حاصل ہوتا ہے. تو فرمایا قرآن کی ہدایت ملے گی اسی کو جو قرآن پر عمل کرے, اور عمل اسی رخ پر کرے جس رخ پر عمل کر رہے تھے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دے. اللہ جینا جہاد و سینا, وہ لوگ جو کہ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. ہدایت کے حصول کا یقینی ذریعہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد, مال اور جان سے. اللہ ہمیں سر قبول فرمائے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً نیکوکاروں کے ساتھ ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم, ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.